الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وقال تبارك وتعالى في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما إلى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال عز وجل في آخر سورة عبس وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. حضرات آج جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی سورہ بقرہ کی آیت کا ایک حصہ ہے، پھر سورہ نساء کی ایک مکمل آیت اور ایک آیت کا بڑا حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے، اور آخر میں چار آیات ہیں سورہ عبس کی. سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی آیات کا تعلق میری گفتگو کے درمیانی حصے سے ہوگا. میں آغاز جو اپنی گفتگو کا آج کر رہا ہوں تو سورہ عبس کی ان آیات کے حوالے سے، اس لیے کہ ان میں نقشہ کھینچا گیا ہے میدان حشر کا، قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے حساب کتاب کے انتظار میں تو ان کی کیفیات بڑی متضاد ہوگی. الفاظ مبارک یہ ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے تابناک. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے یا یوں کہیے کہ تبسم ہوگا، متبسم ہوں گے، اور ان کے چہروں پر ایسے آثار ہوں گے کہ جیسے انہیں کوئی بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، استبشار بشارت حاصل ہونے والی. اس کے برعکس کچھ لوگ ہوں گے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ جیسے ان پر غبار ہے، غبار آلود ہے، دھواں سا آ گیا ہے. ترہقہا قطرہ، مایوسی کی سیاہی جو ہے انہیں چھائے ان پر چھائے ہوئے ہوگی. یہ ہے قیامت کا نقشہ. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بھی اس بڑی قیامت سے پہلے بڑی قیامتیں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی قیامتیں بہت ہیں. مثلاً ایک قیامت وہ ہے جس کی طرف حضور نے ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا کہ من مات فقط قامت قیامته، جس شخص کا انتقال ہو گیا، جس کی موت آ گئی، اس کی قیامت تو واقع ہو گئی، اس لیے کہ اب جو مہلت عمل تھی وہ ختم ہوئی، اب تو حساب ہے، نتیجہ ہے جس کا کہ اب قیوم قیامت کو اعلان ہو جائے گا. اسی طرح میں نے بارہا ان آیات کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ جیسے ہائی اسکول کے طلبہ کا ایک نقشہ ہوتا ہے کہ امتحان دے دیے ہیں، اب نتیجے کا انتظار ہے، اور عام طور پر 31 مارچ کو ہائی اسکولوں کے ریزلٹ ڈکلیئر ہوا کرتے ہیں، پتہ نہیں اب کیا معاملہ ہے، ہمارے زمانے میں بات یہی تھی۔ تو جب نتیجہ سننے کے لیے طالب علم کھڑے ہوتے تھے تو نتیجہ ان کے چہروں پر لکھا ہوتا تھا، معلوم تھا کہ میں نے کیا کیا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ کچھ لوگ ہیں بڑے خوش و خرم، وہ تو منتظر ہوتے ہیں کہ فرسٹ آنا ہے یا سیکنڈ آنا ہے، کوئی فیل ہونے کا کوئی امکان ان کے نزدیک نہیں ہوتا۔ اور کچھ ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ جو کچھ ہم نے کرتوت کیے ہیں اس کا نتیجہ آج نکلنے والا ہے۔ سورہ قیامہ میں بھی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ بہت سے چہرے ہوں گے اس دن، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرۃ۔ ان آیات کی طرف میرا ذہن کیوں منتقل ہوا؟ آپ میں سے سب کا احساس ہوگا، میرا بھی شدت کے ساتھ احساس ہے کہ آج ہماری قوم واضح طور پر دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کے ہاں خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہوں گے، جشن کی تیاریاں ہوں گی، رات بھی بہت کچھ پٹاخے چھوڑے گئے، بہت کچھ جو ہے اپنی خوشی کے اظہار کے جو بھی مروجہ طریقے ہیں ان کو اختیار کیا گیا، اور ابھی نہ معلوم اس جشن کے سلسلے میں اور کیا ہوگا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے پر اب افسوس ہے، افسردگی ہے، مردنی چھائی ہوئی ہے، مایوسی کسی کیفیت ہے۔ یہ دو بالکل متضاد کیفیات آج ہمارے ملک میں بہت نمایاں ہیں۔ اللہ کرے کہ اس معاملے میں جذبات جو ہیں بے قابو نہ ہو، جشن منانے والے بھی حدود سے تجاوز نہ کریں، دوسروں کے جذبات کا پاس کریں، لحاظ کریں، اور جو مایوسی میں مبتلا ہیں ان کی بھی وہ فرسٹریشن اس درجے کو نہ پہنچ جائے کہ وہ اس اپنی مایوسی کی شدت میں کوئی جذباتی طرز عمل اختیار کر لیں، اس لیے کہ یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اور یہ گویا کہ عوامی سطح پر اور قومی سطح پر اور سیاسی جماعتوں کی سطح پر ایک اور امتحان ہے جو ان چند دنوں میں جس میں سے قوم کو گزرنا ہے۔ تو ہم مشورے دے سکتے ہیں اور دعائیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ بارگاہ تو ہر وقت ہمارے لیے کھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جس طرح اور بہت سے مراحل جو اس دوران میں آئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مجموعی بخیر و عافیت قوم کو اور ملک کو گزار دیا ہے، تو اس مرحلے پر بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے لوگوں کو کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ اور یہ دو طرفہ معاملہ ہے، ایک طرف جو ان کو کامیابی ہوئی ہے وہ اپنے جو خوشی کے جذبات کے اظہار کا معاملہ ہے اس میں وہ کچھ حدود کا لحاظ رکھیں، اور لوگوں کی جو ہے ان کے دلوں کو اور رنج پہنچانے والے انداز جو ہیں وہ اختیار نہ کریں۔ دوسری طرف جو ناکام ہوئے ہیں وہ بھی سامنے رکھیں کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اب گاڑی اگر جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے پٹڑی پر چلے گی تو یہ مراحل بار بار آئیں گے، یہ کوئی آخری شکست نہیں ہے، یہ کوئی آخری فیصلہ نہیں ہے۔ یوں کہیے کہ اب ایک کھیل جو ہے اللہ کرے کہ وہ اسی انداز میں جاری رہے جو بھی دنیا کے مروجہ جمہوری اور دستوری جو بھی معمولات ہیں ان کے مطابق ہماری سیاست کی گاڑی جو ہے اس پٹڑی پر چلتی جائے۔ تو چند ہی سالوں میں میرا تو اندازہ یہ ہے کہ بمشکل 1.5-2 سال کے اندر غالباً دوسرا الیکشن جو ہے اس ملک میں ہو کر رہے گا، اور اس وقت اصل میں ہوگا کہ جو ایک پائیدار نتیجہ برآمد ہوگا۔ یہ چونکہ ایک حبس رہا تھا 11 برس تک، اس حبس کا جب ایک سلسلہ ختم ہوا ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ نارمل نتائج نہیں ہیں، اس میں اس حبس کے رد عمل کو بہت حد تک دخل حاصل ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیں اور آئندہ کے لیے کمر کسیں، ہمت کریں، اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے پروگرام جو ہیں وہ سامنے لائیں، اپنی اپنی جماعتی ہیئتیں جو ہیں ان کو منظم کریں، معین کریں، ان کے اندر جو کارڈرز ہیں وہ معین ہوں، تو انشاءاللہ تعالی یہ گاڑی آگے چلے گی تو اس سے خیر جو ہے وہ برآمد ہوگا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وہ ہار جیت تو صرف ایک ہے کہ جس کے بعد اب کوئی ہار اور نہیں، کوئی جیت اور نہیں، وہ تو قیامت کے دن کی ہار جیت ہے، ذالک یوم التغابن، وہ ہے اصل ہار جیت کے فیصلے کا دن، جو اس روز جیتا وہ جیتا، جو ہارا وہ ہارا۔ باقی اس دنیا کے اندر تو یہ معاملے چلتے رہتے ہیں، اگر کرکٹ کی ٹیم ہماری جو ہے پے بہ پے شکستیں کھانے کے بعد پھر بھی ہمت نہیں چھوڑتی، پھر اثر نو کوشش شروع کر دیتی ہے، ہاکی میں ہم اپنا اعزاز جو ہے عالمی سطح پر کس بری طرح کھو بیٹھے ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بس اس کھیل کو چھوڑ دیا جائے، لوگ اس کے لیے محنتیں کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے معاملے میں بھی وہی سپورٹس مین اسپرٹ جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے. بہرحال جو یہ تقسیم آج کے دن نمایاں ہے ہمارے ملک میں دو گروہ، ان کا میں نے جب غور کیا تو اندازہ یہ ہوا کہ ایک خاص اعتبار سے تو وہ سندھ میں بہت نمایاں ہے اور ایک دوسرے اعتبار سے وہ پنجاب میں بہت نمایاں ہے، پنجاب میں بھی اور سرحد میں بھی. سندھ میں اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے کہ خوشیوں والے اور تابناک چہرے اور ضاحکت مستبشرہ چہرے جو ہے وہ بڑی غالب اکثریت میں اندرون سندھ. پیپلز پارٹی کو جو فتح حاصل ہوئی ہے وہ ہماری تاریخ کے اندر اس کی مثال جو ہے وہ عوامی لیگ کی جو فتح تھی 1977 کے الیکشن میں وہ بھی نہیں بنتی، اس لیے کہ وہاں بھی کچھ لوگوں نے بڑا مقابلہ کیا تھا جبکہ سندھ میں تو کوئی مقابلہ رہا ہی نہیں. اسی طریقے سے کراچی میں ایم کیو ایم نے جس طریقے کی فتح حاصل کی ہے اس کا بھی ہماری ملک کی تاریخ میں کوئی پیرلل موجود نہیں. اس اعتبار سے اترے ہوئے چہرے وہاں کم ہیں، اور جو چہرے جو ہے جو اس وقت بڑی خوشیاں اور بڑے تر و تازہ ہیں اور ضاحکت مستبشرہ کی مثال ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے. اس اعتبار سے یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے یہ وہاں نمایاں ہے. ایک اور پہلو سے یہ یہاں بہت نمایاں ہے پنجاب اور سرحد میں کہ یہاں یہ دونوں گروہ برابر کی چوٹ ہیں. ایک پہلو سے اگرچہ پنجاب میں جو قومی اسمبلی کے انتخابات تھے اس میں پیپلز پارٹی کو فتح حاصل ہوئی، تو صوبائی جو انتخابات ہیں اس میں اتحاد نے، اسلامی جمہوری اتحاد نے فتح حاصل کی ہے، تو یہاں پر یہ برابر کی چوٹ والا معاملہ، یہی معاملہ سرحد میں بھی ہے. اس اعتبار سے ایک پہلو سے وہاں نمایاں ہے یہ کنٹراسٹ، ایک دوسرے اعتبار سے یہاں نمایاں ہے. بلوچستان کی حد تک جو ہے کوئی صورتحال واضح نہیں ہے، اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں یہ فرق و تفاوت جو ہے وہ کوئی بہت نمایاں ہے. اب ان دو کے پس منظر میں میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک کیفیت میری ہے جو ان دونوں سے بالکل مختلف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، اگرچہ ملک کی آبادی کے اعتبار سے اگر شمار کیا جائے تو میں اسے ایک مائکروسکوپک مائنورٹی کہوں گا، لیکن یہ کہ اس وقت تو مجھے چونکہ اپنا احساس آپ کے سامنے رکھنا ہے تو ہمارا معاملہ، میں اور میرے ساتھی یا میرے ہم خیال لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بالکل منفرد اور ان دونوں گروہوں سے بالکل مختلف ہے کہ ایک پہلو سے ہمیں ایک خوشی، ایک امید افزا صورتحال، مایوسی کے اندھیروں کے اندر روشنی کی ایک کرن یہ بھی نظر آ رہی ہے، دوسرے پہلو سے شدید رنج و غم، اور صورتحال یہ ہے کہ سخت فکر بندی اور صدمے کی کیفیت ہے کہ جس سے میں دوچار ہوں. میرے یہ چند دن جو ہیں اسی کیفیت میں گزرے ہیں، اور خاص طور پر آج کی رات بڑے کرب میں نے گزاری ہے کہ یہ دونوں کیفیات جو ہیں بڑی شدت کے ساتھ سامنے ہیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج جب یہاں حاضری ہوگی تو میں کس طرح اپنے خیالات کو مجتمع کر سکوں گا اور کیسے میں اپنے صحیح احساسات جو ہیں انہیں بیان کر سکوں گا. تو جب میں یہ سوچ رہا تھا تو ایک بچپن میں جو کہانیاں سنی ہوئی ہیں ان میں ایک روایتی بڑھیا مجھے یاد آئی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک طرف دیکھتی تھی تو ہنستی تھی اور دوسری طرف دیکھتی تھی تو روتی تھی. بالکل اسی طرح کی کیفیت میری ہے کہ اس وقت دو بالکل متضاد چیزیں میرے سامنے ہیں. ایک کے اعتبار سے امید افزا صورتحال ہے، ہوپ فل ہے، ایک کے اعتبار سے بڑی مایوس کن صورتحال سامنے آئی. اور یہ جب میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پہلے بھی میں اپنی تقریروں میں ایک ڈائلیما کا تذکرہ کرتا رہا ہوں، آج اصل میں وہ ڈائلیما، وہ ایک تضاد جو ہے ہماری قومی اور ملی زندگی کا، وہ بہت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جس قدر کسی چیز کے اندر تضاد جو ہے نمایاں اور اجاگر ہو جائے اتنا ہی پھر وہ محسوس و مشہود ہو جاتی ہے. جب تک وہ تضاد نمایاں نہ ہو تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کو سمجھ سکیں، پہچان سکیں، اس کا ادراک اور شعور حاصل کر سکیں، لیکن جب وہ تضاد بہت نمایاں ہو جاتا ہے تو پھر تو ہر اندھے آدمی کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ صورتحال موجود ہے، دو متضاد چیزیں ہیں. مثلا مجھے آج یاد آیا اور میں نے پھر میثاق کی پرانی فائل نکالی، 31 اکتوبر 1971 کو، یعنی یوں سمجھیے کہ ابھی جو ایسٹ پاکستان کا ڈیبیکل تھا اور جو سقوط ڈھاکہ کا معاملہ ہے وہ ابھی کو 2 مہینے ابھی بعد میں ہونے والا تھا. اس وقت جو ملک کی صورتحال تھی اور جو فضا تھی اور جس طرح کے حالات تھے وہ بہت سے لوگوں کو تو شاید اب یاد بھی نہ ہو، لیکن چونکہ میرا اس وقت وہ احساس تھا بہت شدید اور میں نے 31 اکتوبر 1971 کو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کا ایک اجلاس تھا جس میں مجھے بطور خاص مدعو کیا گیا تھا کہ تم ملک اور ملت کے کسی اہم موضوع پر اس وقت جو مسائل ہیں ہم سے خطاب کرو، اپنا اظہار خیال کرو. تو میں نے ایک تقریر کی تھی جو میساک میں پھر نومبر کے پرچے میں، یعنی اگلے ہی پرچے میں، 31 اکتوبر کو میں نے یہ تقریر کی ہے اور نومبر کے شمارے میں، نومبر 1971 کے شمارے میں وہ شائع ہوئی. اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے، ایک بہت ہی انسٹیبلٹی کا احساس، بلکہ میں یہ کہا کرتا تھا اس زمانے میں کہ پاکستان غالباً واحد ملک ہے اس روئے ارضی پر کہ جس میں ذرا آندھی چلتی ہے تو لوگوں کو خطرہ ہونے لگتا ہے کہ ملک رہے گا کہ نہیں رہے گا. کوئی اور ملک روئے ارضی پر ایسا نہیں ہوگا جہاں کا اپوزیشن لیڈر برملا یہ کہتا ہو کہ ہم اس ملک کو توڑ دیں گے. ہم اس ملک میں، اس وقت تو خیر جی ایم سید صاحب اتنے واضح الفاظ کے ساتھ اس وقت تک سامنے نہیں آئے تھے، لیکن ولی خان صاحب کے الفاظ یاد ہوں گے کہ ہم تو یہ جو زنجیر تورخم پر لگی ہوئی ہے وہ لا کر مارگلہ میں لگا دیں گے. گویا کہ وہ بربلا اعلان کر رہے تھے کہ ہم سرحد ہی نہیں، پنجاب کا بھی شمالی حصہ خاصا بڑا جو ہے وہ ہم کاٹ کر لے جائیں گے، پاکستان سے علیحدہ ہو جائیں گے. تو کوئی دنیا میں ملک ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں کوئی اہم اپوزیشن لیڈر اس حد تک جاتا اور ہر کسو ناقص کو فوراً اندیشہ ہونے لگتا تھا، ذرا کوئی سیاسی تحریک چلی، ذرا کوئی سیاسی الٹ پلٹ اور اکھیڑ پچھاڑ کا کوئی موسم آیا تو سب کے زبان پر یہ اندیشے ہوتے پتہ نہیں ملک کا کیا بنے گا، ملک رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو میں نے تجزیہ کیا تھا اس کا سبب کیا ہے. تو وہاں میں نے لفظ ڈائلیما استعمال کیا تھا پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں کہ یہ ہے ڈائلیما آف اور نیشنل ایگزسٹنس، ہمارے قومی وجود کا یہ عقدہ لا ینحل ہے. اور ڈائلیما کے ساتھ دو ایک لفظ آتا ہے ہارنز آف ڈائلیما، ایک طرف ایک انتہائی بات ہے دوسری طرف دوسری انتہائی بات ہے. اب ان دونوں کے مابین مخمصے کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی ایک رکن لا ینحل، وہ کیا ہے اس کے ہارنز آف ڈائلیما کیا ہے. ایک طرف ہم نے ایک ملک بنایا ہے، یہ میرے الفاظ ہیں اس تقریر کے، ایک طرف وہ ملک پاکستان بنا ہے کہ جس کے لیے واحد وجہ جواز صرف اور صرف اسلام ہے، کوئی وجہ جواز ہی نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں. یہ ملک ہر اعتبار سے ایک مصنوعی ملک تھا، بر عظیم پاک و ہند جس طریقے سے تقسیم ہوا ہے وہ کوئی فطری لکیر نہیں تھی. جس طریقے سے پنجاب کے میدان جو ہے ایسے کاٹے گئے جیسے کیک کاٹا جاتا ہے اور اس کے دریا کاٹ دیے گئے، دریا تقسیم کر دیے گئے. ہم نے جو یہاں کا جغرافیہ تھا تبھی جغرافیہ، اس کے ساتھ ہم نے جو کھیل کھیلا ہے وہ تو تاریخ بتائے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے. اتنی بڑی بڑی لنک کینالز کیوں بنانی پڑی، جو گویا بھی وہ سمجھیے آرٹیفیشل ریورس ہیں جو ہم نے بنائے، اس لیے کہ تقسیم بالکل غیر طبعی تھی، ایک مصنوعی تقسیم تھی، جغرافیہ کا کوئی لحاظ تھا ہی نہیں. آگے چل کر جو ہے آپ دیکھیے تو کوئی ہمارے پہاڑ اور ہندوستان کے مابین کوئی نیچرل کوئی بیریئر ہے ہی نہیں. تو یہ جو تقسیم ہوئی ہے در حقیقت اس کا جواز صرف اور صرف اسلام تھا. تو ایک ملک ہے اس کے استحکام کے لیے کوئی چیز بنیاد نہیں سوائے اسلام کے، اس کی یکجہتی کے لیے کوئی شے بنیاد نہیں سوائے اسلام کے. بعد میں نے استحکام پاکستان میں تو اپنے اس خیال کو بڑی تفصیل سے دلائل کے ساتھ شواہد کے ساتھ پیش کیا ہے. کوئی نیشنلزم ہمارے ہاں ممکن نہیں ہے، نہ کوئی ریشیل نیشنلزم ہے، نہ کوئی لنگوسٹک نیشنلزم ہے، اور ٹیریٹوریل نیشنلزم اور وطنی قومیت کی تو ہم نے نفی کلی کر کے پاکستان بنایا. ہم نے کہا تھا کہ ہماری قومیت کی بنیاد مذہب ہے، ہم وطن کی بنیاد پر قومیت کے قائل نہیں ہیں. سرود برسرے ممبر کے ملت از وطنست کہ بے خبر مقام محمد عربی. تو اب ظاہر بات ہے کہ جس ملک کی اساس رکھی گئی ہو وطنی قومیت کی نفی پر، اب وطنی قومیت اس کے لیے استحکام کی بنیاد کیسے بن جائے گی؟ تفصیل سے میں نے بعد میں لکھا ہے، لیکن اس وقت جو بات میں نے عرض کی تھی مختصر کہ ایک ڈائلیما ہے کہ ایک طرف ایک ایسا ملک ہے جس کے لیے کوئی بنیاد استحکام کے سوائے اسلام کے نہیں، دوسری طرف اسلام ہی وہ شے ہے جو یہاں نہیں ہے، دیکھنے میں ہے، کہنے میں ہے، نعروں میں ہے، سوائے رسموں میں اور کسی شے کے اندر اسلام نہیں. حقیقت کے اعتبار سے اگر قومی سطح پر ہم غور کریں تو اسلام نہیں. میں حیران ہوتا ہوں اس وقت کا میرا یہ احساس کتنا شدید تھا. میں نے اپنا ایک تجزیہ دیا تھا، اب وہ استحکام پاکستان نامی کتاب میں وہ میرا تجزیہ شامل ہے کہ اگر میں اس معاشرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں نظر آتا ہے دین و مذہب کے اعتبار سے، کہ چار ہم مرکز دائرے ہیں، کنسنٹرک سرکلز، ایک چھوٹا سا دائرہ، پھر ذرا بڑا دائرہ، پھر بڑا دائرہ، پھر بہت بڑا دائرہ. اب ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑا دائرہ جو ہے ہماری آبادی کا 85 سے لے کے 90% تک اس میں ہے، اور اس کا کوئی تعلق سرے سے دین و مذہب کے ساتھ نہیں، سوائے اس کے کہ نام مسلمانوں کے ہیں، سوائے اس کے کہ مردے کو وہ دفنائیں گے، سوائے اس کے کہ وہ شادی ہوگی تو مولوی آ کے نکاح پڑھائے گا، باقی اور کوئی سروکار انہیں نہیں ہے. اس لیے کہ اگر پیمانہ وہ لیا جائے جو محمد عربی نے عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ پیمانے نہیں بنا سکتے. مذہب کے ساتھ تعلق کا پیمانہ وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ نے دیا، اور وہ پیمانہ یہ ہے الفرق بین الاسلام والکفر الصلاح، اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے. اور نماز یہ نہیں کہ سال میں ایک پڑھ لی تو وہ حد فاصل ہو جائے گی، یا جمعے جمعے کی نماز پڑھ لی تو وہ حد فاصل ہو جائے گی، وہ نماز پنجگانہ، اگر اس کی بھی پابندی نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنی آبادی کے 85 سے 90% کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ وہاں اسلام نہیں ہے، صرف ایک نسلی ہے، ایک روایتی ہے، ایک نام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ میرا تجزیہ ہے چھپا ہوا کتاب کے اندر، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ صرف یہ ببا تھائی لینڈ کا لفظ میں نے وہاں استعمال کیا تھا، کراچی کا بائے تھائی لینڈ، اب کلفٹن، اور اب جائیے اور وہاں کی جو ہے وہ جو ڈیفنس سوسائٹی اس کو دیکھیے، وہاں جو محلات کھڑے ان کو دیکھیے، یہاں بھی بڑے بڑے محلات جو ہیں آپ نے بنائے ہیں. تو میں نے کہا تھا یہ صرف محلوں میں رہنے والوں کی بات نہیں ہے، کٹیاؤں میں رہنے والوں کی بات بھی یہی ہے، فٹ پاتھوں پر سونے والوں کی بات بھی یہی ہے، کارخانے داروں میں جا کر دیکھیں گے تو یہی نظر آئے گا، اور زمینداروں میں دیکھیں گے تو یہی نظر آئے گا، کاشتکاروں میں یہی نظر آئے گا کہ عظیم اکثریت ہماری وہ جس کا نماز تک سے کوئی سروکار نہیں. اس کے اندر پھر میں نے کہا تھا ایک دوسرا حلقہ ہے، اس کا مذہب سے کچھ لگاؤ ہے، کچھ نہ کچھ نماز روزہ مسجد سے کوئی تعلق، یہ کل 10% 15% بنے گا، لیکن اس کی غالب اکثریت جو سیکنڈ سرکل میں آئے گی وہ ہے کہ جس کا تصور مذہب محدود بھی ہے پرورٹڈ بھی ہے، لمیٹڈ بھی ہے پرورٹڈ بھی ہے، محدود بھی ہے مسخدہ بھی ہے. اس لیے کہ یہاں آپ کو تصور وہ ملے گا کہ ایک طرف عمرے ہو رہے ہیں اور سال بسال حج ہو رہا ہے، دوسری طرف بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، سودی کاروبار ہو رہا ہے، سٹا کھیلا جا رہا ہے ڈٹ کر. یہ تو تصور دین کا تو نہیں ہے، یہ تو کوئی عجیب ملغوبہ ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. یہ تضادات آپ کو ملیں گے، ایک طرف مسجدوں کی سرپرستی ہے، عالی شان مسجدیں تعمیر کی جا رہی ہیں، اور وال ٹو وال کارپیٹ بچھا دی گئی ہے، بہترین جو ہے اس کے اندر فانوس لگا دیے گئے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو اس کام کے اندر ایکٹیو ہیں ان کے کاروبار سارے کے سارے حرام کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ پرورشن ہے، یہ در حقیقت وہ دین ہے کہ جو نوجوان نسل کو اپنے دین سے برگشتہ کر رہا ہے بجائے اس کے کہ دین کی طرف بلائے. تیسرا طبقہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اور ہے، اس کے اندر ایک سرکل ہے، وہ آپ گن لیجیے کوئی 5-7%، ان کا تصور دین کافی وسیع ہے. علامہ اقبال کی شاعری انہوں نے پڑھی ہے، مودودی صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں، اور کچھ لوگوں کے اہل قلم کے انہوں نے تصانیف جو ہے وہ پڑھی ہے، اس سے تصور واضح ہو گیا ہے کہ دین مکمل نظام زندگی ہے، دین غلبہ چاہتا ہے، ہمیں تو اپنا پورا نظام قائم کرنا چاہیے. لیکن ان کی اکثریت یوں سمجھیے کہ ان 7% میں سے 4% وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو خود کچھ کرنے کو تیار ہیں. وہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھیں گے، دین کا مرثیہ کہتے رہیں گے، افسوس کرتے رہیں گے کیا ہو رہا ہے، باقی ان کے صبح شام کے انداز وہی ہوں گے. کئی کئی کھانوں کا جو ہے، کئی کئی کورسز کا ڈنر کھانے کے بعد اب جب گفتگو ہوگی تو اسلام کے لیے بڑا درد ہوگا، اور بڑی خواہش ہوگی کہ اسلام آنا چاہیے، اور اسلام جو ہے اس کو اس کی بات ہمیں اس کی سطوت گزشتہ جو ہے اس کی بازیافت کے لیے کام کرنا چاہیے، دیکھیے یہ کیا ہو گیا، اس نے کیا کر دیا، اس نے کیا کہہ دیا. لیکن یہ کہ خود اس کے لیے کچھ نہ خود بدلنے کو تیار نہ قربانی دینے کو تیار. اس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ 3-4% کل ہماری آبادی ایسی ہے جن کا تصور بھی ٹھیک ہے، جو ایکٹیوسٹ ہیں، ریلیجس ایکٹیوسٹ جو کام کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، لیکن ان کا المیہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے دست و گریبان، لہذا یہ غیر مؤثر ہو کر رہ گئے. وہ 3-4% کا جو ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں رہا، اس لیے کہ آپس کا اختلاف، ایک دوسرے کو نلیفائی کرنا، ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر دینا، لہذا یہ ہے عملاً ہمارے معاشرے کا حال اسلام کے نقطہ نگاہ سے. یہ میرا تجزیہ سنی قطر کا ہے، 17 برس پہلے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. اسی طریقے سے بعد میں میں نے اپنی تقاریر کا جب جائزہ لیا کہ میری یہ سوچ ایک اور انداز میں بھی سامنے آئی. میں نے بہت سے مواقع پر میرے ساتھیوں اور میرے سننے والوں کے علم میں ہے تقریریں کی ہیں، ہمارے قومی، ملکی اور دینی فرائض، اور اس کے ضمن میں میں نے ایک تجزیہ عرض کیا تھا، آج پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہر انسان پر بہت سے فرائض کا بوجھ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، بڑے بوجھ ہیں ہر انسان پر. ان میں سے ایک بوجھ تو وہ ہے کہ جن کے لیے جذبہ اس کے اندر سے ابھرتا ہے، لہذا وہ بوجھ بھی اٹھاتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، کسی پر احسان تو نہیں دھر سکتا، اور نہ کوئی ترغیب کی ضرورت، نہ کوئی اس کو کچھ واس کہنے کی ضرورت. اندر سے پیٹ کھانے کو مانتا ہے، اب کسی بھی چلائے گا، اینٹیں بھی ڈھوئے گا، کسی پر احسان تو نہیں کر رہا، نہ کسی کو واس کہنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ضرور محنت کو، ہر شخص کرتا ہے اپنے پیٹ کے ہاتھوں مجبور. اسی طریقے سے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی جھونپڑا، کوئی چھت چاہیے اپنے سر کے اوپر، لہذا ہر شخص بنائے گا، چاہے وہ جھونپڑا بنائے، کھوکھا بنائے، کوئی اور کوئی کٹیا بنائے، کوئی محل بنائے، بنائے گا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مکان ضرور بناؤ، اس لیے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ بنانا ہے خود اپنے ایک تقاضے کے طور پر. شادی ہر ایک کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جنسی جذبہ ہے، کہیں واس کہنے کی ضرورت نہیں. وہ تو وہ ایک زمانہ تھا جبکہ رہبانیت کا دور دورہ تھا، اس سے روکنے کے لیے حضور کو یہ فرمانا پڑا کہ النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی، اس لیے کہ تجرد کا زور تھا، رہبانیت کا. اب کہا تو ہر شخص شادی کرتا، یہ کیونکہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، پورے خاندان کی کفالت کا بوجھ اسے اٹھانا ہے، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں پورے کئی پیٹوں کو پر مشتمل جو ہے کنبے کی کفالت کرنا. لیکن یہ تین بوجھ تو وہ ہے جو ہر شخص اٹھائے ہوئے، ہماری محنت کا 90% ہر شخص کا انہی کاموں میں لگا ہوا. البتہ تین فرائض ایسے ہیں کہ جس کا تعلق شعور سے ہے، سوچ سے ہے، فکر سے ہے، وہ ہمارے نفسانی تقاضوں سے نہیں، لہذا اس میں یاد دلانے کی ضرورت پیش آتی ہے، واعظ کی، نصیحت کی، تذکیر کی. وہ تین کیا ہے؟ جس ملک میں انسان رہتا ہو اس کی عزت، اس کی آزادی کے بقا اور اس کے تحفظ کے لیے ایثار کا مادہ، قربانی کا مادہ، یہ گویا کہ وطن کے تقاضے، کہ وطن کی فکر کر زیادہ، قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. دوسرا جس قوم سے اس کا تعلق ہے اس قوم کے لیے بھی، قوم کی عزت جو ہے، ظاہر بات ہے محنت کرنے والے افراد نہیں ہوں گے جو اپنی محنتوں اور صلاحیتوں کا کچھ حصہ قوم کے لیے وقف کریں، اگر نہیں کریں گے تو قوم ذلیل ہو جائے گی، رسوا ہو جائے گی. وہ جو حالی نے کہا تھا کہ تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی، ڈوبے ڈوبے، اس لیے کہ قوم کو، قوم کا جھنڈا سربلند رکھنا افراد کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تیسرا ہے دین اور مذہب، جس شخص کا جو بھی دین اور مذہب ہے، اگر وہ چاہتا ہے وہ دین اور مذہب سربلند ہو اور ان کی عزت ہو دنیا میں، اس کا جھنڈا اونچا ہو، بول بالا ہو، تو محنت کریں گے، مشقت کریں گے، اپنی صلاحیتوں، توانائیوں اور وقت کا کچھ حصہ اس کے لیے وقف کریں گے، تبھی تو دین سربلند ہوگا نا. وہ جو حال ہی نے کہا تھا کہ اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے. تو شان کیوں نصیب ہوئی تھی دین کو کہ صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن لگا دیا تو شان نصیب ہوئی، ایسے ہی تو نہیں، اللہ کو اگر کر دینا ہوتا تو آج بھی کر سکتا ہے، حضرت نوح کے زمانے میں بھی کر سکتا تھا، آنے واحد میں. لیکن یہ تو لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ دین کے لیے قربانیاں دیں، محنتیں کریں، جدوجہد کریں تو دین سربلند ہوگا. اور اگر وہ دین کو پیٹ دکھا دیں، لگ جائے اپنے انہی تین تقاضوں کے لیے، وہی اپنا پیٹ کا دھندا اور اپنا جنس کا دھندا، اپنی اولاد کا اور اپنی بیویوں ہی کی فکر، اور اپنے ہی گھروں کو سجانے اور اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے اندر فرنیچر اور ساز و سامان فراہم کرنے کی دھن ہوگی، تو قوم بھی ذلیل ہوگی، وطن بھی رسوا ہوگا، اور دین بھی وہ پامال ہو جائے گا. وہ جو پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. اس کے بعد میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، یہ ہے اصل جس کے لیے مجھے یہ تمہید باندھنی پڑی. ہم مسلمانان پاکستان اس آسمان تلے اور اس زمین کے اوپر کی خوش قسمت ترین قوم تھے کہ ہمارے یہ تینوں تقاضے ایک وحدت بن گئے تھے. ہمارا ملک بھی وہ کہ جو ابن اسلام ہے, جیسے حضرت سلمان فرمایا کرتے تھے جب ان سے نام پوچھا جاتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا نام کیا ہے, فرماتے تھے سلمان. اب عربوں کا قاعدہ یہ کہ جب تک والد کا نام نہ آئے تو نام پورا نہیں ہوا. وہ پوچھتے تھے سلمان ابن, بھئی کس کے بیٹے سلمان, تو ان کا جواب ہوتا تھا سلمان ابن اسلام, میری ولدیت اسلام ہے. یہ ملک تنہا اس روئے ارضی پر ایک ملک ہے جس کی ولدیت اسلام ہے, جو وجود میں آیا ہے اس نعرے پر کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پھر ہماری قومیت, قومیت اسلام, یہ تو وہ ملت ہے, یعنی یوں سمجھ لیجئے وطن کے اعتبار سے ہم پاکستانی ہیں, قومیت کے اعتبار سے ہم اس مسلمان برادری کا حصہ ہیں کہ جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے, مشرق بعید سے مغرب اقصا تک ایک برادری ہے, کم سے کم ملائیشیا سے موریتانیا تک تو سالڈ علاقہ ہے جہاں مسلمان ہیں, اور یہ ایک امت ہے, ایک قوم ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اب دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں جو اقبال نے کہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیوی ہے, ہمارا دیس اسلام ہونا تو چاہیے تمام مسلمانوں کا, لیکن مسلمانوں نے پاکستان کا دیس اسلام ہے. اور یہ بات کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, یہ ہونا سب مسلمانوں کا چاہیے, لیکن مسلمانوں نے پاکستان کا تو ہے ہی ہے. اور نمبر تین یہ کہ ہمارا دین بھی اسلام. اب ہم تین, وہ جو کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار, ہم کتنے خوش قسمت تھے ایک تیر سے تین شکار کر سکتے تھے اگر دین کو مستحکم کر لیتے, ملک بھی مستحکم, قوم بھی مستحکم, اور دین کا بول بالا تو ہو گئی. لیکن ہم نے اپنی اس خوش قسمتی کو, میری یہ بات شاید سمجھ میں آئے اچھی طرح اگر آپ کسی ہندوستانی مسلمان کا تصور کریں, ملک اس کا انڈیا ہے, وطن کا تقاضا کیا ہے, بھارت کے ساتھ وفاداری, بھارت کی بہتری کے لیے سوچنا, لیکن دل اس کا دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ, تضاد ہے کہ نہیں, اس کے اندر کس قدر متضاد قوتیں ہیں اس کے جو اس کی شخصیت کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتی ہیں, توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہیں. جنگ ہو رہی ہے ہندوستان اور پاکستان میں, اب ملک کا تقاضا یہ, اس کا وطن ہے, اس کا بھی کوئی گھرونڈا ہے اس ملک کے اندر, اس کی اولاد ہے وہاں پر بستی ہے, اس کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہو, کوئی دکان ہو, کوئی کھوکا ہو, وہی ہے, لیکن یہ کہ اس کا دل جو ہے وہ پاکستان کی فتح کی دعائیں کرتا ہے. اس پس منظر میں دیکھیے کہ ہم کتنے خوش قسمت تھے کہ ہمارا وطن کا تقاضا, ہمارا قومیت کا تقاضا, ہمارا دین کا تقاضا ایک وحدت. لیکن میں یہ کہا کرتا تھا کہ ہم نے اپنی اس انتہائی خوش قسمتی کو اپنی سب سے بڑی بدقسمتی بنا لیا, اسی دین کو ہم نے مستحکم نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا وطن بھی دو ٹکڑے, دو ٹکڑے سے آگے ہو کر کئی ٹکڑے ہونے والے تھے, یہ تو شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی بہتری شکل پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے, ورنہ حالات جس روپ پر جا رہے تھے اس کے کئی ٹکڑے اور ہو جاتے, پوری دنیا کے اندر چرچے تھے اس کے, میں نے بارہا کہا ہے تب سے آتے تھے, انٹرنیشنل جو تجزیہ نگار ہے وہ تو کہتے تھے پاکستان اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی, پاکستان آج تک بھی 40 برس ہو گئے لیکن ایک تشخص کی تلاش میں ہے کہ میں ہوں کون, کیوں ہوں, اس صفحہ عرضی پر میرا وجود کس لیے ہے, کیوں قائم ہوا. نوجوان نسل سندھ اور کم سے کم کراچی کی وہ تو ایک دفعہ جس انتہا کو پہنچ گئی تھی, اللہ کرے آثار ہے کہ وہ کچھ لوٹ رہے ہیں اللہ کرے, لیکن یہ کہ اس انتہا کو پہنچ گئے تھے کہ جنہوں نے ڈس آن کر کے رکھ دیا تھا پاکستان کو بھی, اور ان میں زیادہ جذباتی عناصر نے اسلام تک کو ڈس آن کیا. یہ صورتحال کیوں ہوئی, اس لیے کہ اسلام کو ہم نے مستحکم نہیں کیا, 40, 41, 42 برس گزار دیے ہم نے, لیکن یہ ہے کہ اس کو کمزور کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ نہ ہمارے لیے کوئی وطنیت ہے, نہ ہمارے لیے کوئی قومیت ہے, کوئی قومیت ایسی نہیں جو پاکستان کو متحد رکھ سکے. اب قومیتیں وہ ہیں جو پاکستان کو توڑنے پھوڑنے والی ہیں, کوئی وطن کا تصور ہمارا وہ نہیں پاکستان کو واحد رکھنے والا. اب تو سندھو دیش بنگلہ دیش تو بن ہی گیا, اور سندھو دیش بننے کے لیے حالات بالکل تیار ہو چکے تھے. تو یہ وہ تجزیے ہیں میرے, آج میں جب غور کرتا ہوں تو یہ ڈائلیما اور یہ تضاد آج جس قدر نمایاں ہو کر آیا ہے اس سے پہلے شاید نمایاں نہیں تھا. وہ کیوں ہے ذرا اس کو سمجھیے. ایک طرف دین میں جو عورت کا مقام ہے, کون شخص نہیں جانتا. ٹیکنیکلی اس پہ بحثیں ہو سکتی ہیں کہ وہ حرام مطلق ہے یا نہیں ہے, یا یہ کہ کم سے کم, کیونکہ میں نے یہ لفظ اپنی 15 دن پہلے کی تقریر میں حرام کا استعمال نہیں کیا تھا, میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہ یہ یقیناً اسلام کے مزاج کے منافی ہے. اسلام جو نظام دیتا ہے, آئلی نظام اور معاشرتی نظام, اس میں عورت کا جو مقام ہے اس کے یہ بالکل منافی ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ مسلمان کسی ملک کی سربراہ ہو اور حکومت کی جو ہے سربراہ بن جائے. یہ یقیناً اسلام کی روح کے منافی, اسلام کے مزاج کے خلاف. یہ بات اتنی نمایاں ہے کہ آج دینی حلقے جو ہے وہ چونک گئے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ ملک تھا جس کی قسمت میں یہ آنا تھا. دیکھیے ٹیکنیکلی جیسا کہ میں نے کہا حرام مطلق نہیں ہے, مکروہ تحریمی تو ہے. میں نے بعض دوسرے علماء سے بھی گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اس رائے کے ہیں کہ یہ حرام مطلق نہیں ہے, البتہ مکروہ. مکروہ سے کہتے ہیں جو دین میں ناپسند ہو, جو دین کے مزاج کے منافی ہو, لیکن یہ کہ اس کی حرمت پر کوئی نص قطعی موجود نہ ہو. لہذا اب اس مکروہ کے کئی درجے ہوتے ہیں, ایک ہلکا درجے کا مکروہ مکروہ تنزیہی, اور ایک بڑا شدید قسم کا مکروہ وہ مکروہ تحریمی. تو یہ مکروہ تحریمی کے درجے کی شدت کا موجود ہے. جہاں تک ٹیکنیکل بحث کا تعلق ہے, یہ ایک مضمون ابھی حال ہی میں پروفیسر محمد اسلم صاحب ہیں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے, بہت سے حضرات ان سے واقف ہوں گے, وہ بہت سی ہماری قرآن کانفرنسوں میں بھی شریک ہوتے رہے ہیں, اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ داماد ہیں. دینی مزاج ہے, بعض معاملات میں ان کی رائے ذرا شدید ہے, لیکن یہ ہے کہ بحثیت مجموعی نقطہ نظر صحیح ہے. ان کا ایک مقالہ آ گیا ہے اور وہ مقالہ اگلے نظام میں انشاءاللہ چھپ جائے گا. انہوں نے تفصیل اس کی دی ہے کہ یہ وہ حدیث نبوی جو بیان کی جا رہی ہے اس کا بھی محل کیا ہے. ان کی رائے سے اختلاف اب بھی ممکن ہے, لیکن انہوں نے بعض تاریخی شواہد پیش کی کہ رضیہ سلطانہ اس ملک کے اندر حکمران رہی, اور یہ دور وہ تھا خاندان غلامہ جس سے بہتر دور کبھی بھی اسلام کا اس بر عظیم پاک و ہند میں نہیں آیا. اور التمش کی بیٹی, وہ التمش کے جو خلیفہ مجاز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا, جس میں 4 شرطیں پوری ہوئی تھیں, جبکہ خواجہ بختیار کاکی کا انتقال ہوا ہے, جنازہ رکھا ہوا ہے, اور ان کی وصیت پڑھ کر سنائی گئی. وصیت کیا تھی؟ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں 4 شرطیں پوری ہو جائیں. مجھے 3 یاد تھی, میں پچھلے دنوں کراچی میں تقریر کر رہا تھا, مجمع نے مجھے 4th چیز یاد دلائی. 3 چیزیں کیا تھیں؟ جس نے کبھی عمر بھر زنا نہ کیا, جس کی کبھی عصر کی سنتیں فوت نہ ہوئی, جس کی کبھی تکبیر تحریمہ نہ گئی ہو, اور جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی. اب یہ پڑھی گئی ہے, اب کھڑے ہیں بڑے بڑے خلفاء دوسرے بھی تھے خواجہ بختیار کاکی کے, کسی میں یہ شرط پوری نہیں ہو رہی. بالآخر کوئی توقف کے بعد اگلی صف سے نکلا تو کون؟ سلطان الہند التتمش. اور اس نے کہا مارا رسوا کر, مجھے رسوا کر دیا, آج میری نیکی کا اور زہد کا بھانڈا چوراہے پر پھوڑ دیا. یہ وہ شخص, اس کی بیٹی. اور اس کا کون انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کہا تھا میرے 20 بیٹے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی ایسی لائق نہیں ہے کہ وہ حکومت کی ذمہ داری سنبھال سکے سوائے میری اس بیٹی رضیہ کی. بہرحال شریعت کا معاملہ اپنی جگہ رہے گا, تاریخی واقعات اپنی جگہ رہیں گے. اسی طریقے سے اسی دور میں ممالک کی حکومت تھی مصر میں, یہ عجیب دور ہے, 2 عظیم مملکتیں جو تھیں پورے عالم اسلام میں, ہندوستان میں خاندان غلامہ, مصر میں ممالک, اور مملوک بھی کہتے ہیں غلام کو, وہ بھی غلام تھے, یہ غلاموں کا دور تھا عالم اسلام میں, وہاں بھی ایک عورت حکمران تھی. بہرحال تاریخی واقعات, وہ مقالہ بہت دلچسپ ہے, اس کو آپ پڑھ لیجئے گا. لیکن یہ کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اپنی جگہ ہے, یہ ٹیکنیکل بحث ہے, لیکن مکروہ تحریمی بہرحال ہے. میں نے جیسے کہ 15 دن پہلے کہا تھا کہ اللہ مجھ پر میری اس زندگی میں وہ دن نہ لائے کہ میں جو دین کا منکر ہے اسے معروف قرار دے دوں, اس سے پہلے موت آ جائے وہ اس سے بہتر ہے. کہ میں نے اگر ساری عمر اپنی اس میں بتائی ہے اور صرف کی ہے کہ جو دین کا تقاضا مجھے نظر آئے, غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے, لیکن جو بات میں نے صحیح سمجھی ہے میں نے اس کے بیان کرنے میں کبھی کوئی بات نہیں کیا. میں نے ضیاء الحق صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر بات کی ہے, میں نے اس دور میں جبکہ مولانا مودودی کی انتہائی عقیدت میرے دل میں تھی, میں نے کھڑے ہو کر جماعت کے ارکان کے اجتماع میں انہیں فیس کیا, ان سے اختلاف کیا ہے, جبکہ میری عمر جو ہے بمشکل 25 برس تھی. 32 کی پیدائش, سن 57 کا باسی گوٹ کا اجتماع, ابھی میں 25 برس کا نہیں تھا, اور یقیناً مجھ سے دگنی عمر کے تھے مولانا مودودی, میرے والد کی عمر کے تھے. جب میں نے اختلاف کیا تو بربلا کیا, لہذا میں تو دعا کرتا ہوں کہ وہ دن مجھ پر نہ آئے کہ جس میں میں کہیں اپنی بات جو ہے اپنی ضمیر کی بات اور جس چیز کو میں دین کا معاملہ سمجھوں اس میں میں کسی مصلحت یا کسی خوف یا کسی لالچ کی وجہ سے کوئی مداہنت کروں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس دن کے آنے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے. لیکن یہ کہ میں نے اس روز بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ منکر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بحثیں ٹیکنیکل ہوتی رہیں گی لیکن یہ کہ اس کے منکر ہونے میں کوئی شک نہیں. میں نے تقریریں کی ہیں, میری کتاب چھپی ہوئی ہے اور اسلام میں عورت کا مقام, وہی آیات جن کا کہ میں نے آج آپ کو حوالہ دیا, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, بلکہ اس کا ترجمہ بعض حضرات نے یہ کر دیا ہے کہ جیسے مردوں کے ان کے اوپر حقوق ہیں ایسے ہی ان کے مردوں پر حقوق ہیں. مجھے تو اس ترجمے سے اختلاف ہے. میں نے ان لوگوں کے رائے کے ساتھ جو ہے اپنی رائے ظاہر کی ہے جنہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ جیسے ان کے فرائض ہیں ویسے ہی ان کے حقوق ہیں, ورنہ جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں ویسے ہی ان کے مردوں پر حقوق ہو جائیں تو پھر تو مساوات مرد و زن کا مغربی نظریہ ثابت ہو گیا. لیکن در حقیقت یہ کہ جیسے فرائض ہیں ویسے حقوق ہیں, اور یہی دنیا کا معروف اصول ہے. جہاں آپ نے ذمہ داری کا بوجھ زیادہ ڈالا ہو وہاں آپ کو اختیارات دینے پڑتے, جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں اختیار بھی کم ہوگا. رسپانسبلٹیز زیادہ ہوں گی پاورز بھی زیادہ ہوں گی, رسپانسبلٹیز کم ہوں گی اتھارٹی اور پاور جو ہے اس کو بھی محدود ہوگی. تو جیسے ان کے فرائض ہیں, علیہن علا آتا ہے کسی کے ذمے کوئی کام ہونا اور لام آتا ہے کسی کا حق ہونا, ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی ان کے فرائض ہیں. اور اس کے بعد بات واضح ہو گئی, وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز الحکیم, مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے فوقیت کا. قرآن کے الفاظ ہیں, کہاں ہم لے جائیں گے ان کو. اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی مسلمان جو ہے قرآن کے الفاظ سے عبا کرے اور انکار کرے. ہمارے ہاں ایسے پیدا ہوئے مجتہد, میں نے بارہ آپ کو سنایا پاکستان ٹائمز کے اندر, میرے سینے پر وہ کندھا ہے قلب کے اوپر کہ کسی شخص کی اتنی جرت بھی ہوئی کہ اس نے یہ خط بھی لکھ دیا تھا کہ یہ واقعتاً قرآن کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے ہمیں ماننا چاہیے کہ قرآن عورت کو ایک ثانوی حیثیت دیتا ہے, لہذا ہمیں اجتہاد کے ایسے اصول بنانے پڑیں گے جو قرآن سے بھی بالا تر ہوں. یہی پاکستان ٹائمز ہے, اس میں جس زمانے میں میں پڑھ رہا تھا وہ بھی میرے قلب پر کندہ ہے الفاظ. ایم بی احمد صاحب ہوتے تھے ہماری پہلی دستوسہ اسمبلی کے سیکرٹری, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا جو دیباچہ تھا ایک تو وہ مجھے یاد آ رہا ہے, انتہائی توہین آمیز. انہوں نے لکھا تھا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرد واحد کی زندگی آنے والے تمام ادوار کے لیے نمونہ اور حجت بن سکے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پاکستان ٹائم کا ایک مراسلہ اس دور کا تھا جس میں کسی شخص دریدہ دہن نے یہ الفاظ بھی لکھے تھے, ہمیں معلوم ہے کہ فاطمہ بنت محمد پردہ کرتی تھیں لیکن آج کی مسلمان عورت کے لیے نمونہ فاطمہ بنت محمد نہیں, فاطمہ جنا ہے اور وہ پردہ نہیں کرتی. ایسے بھی کفریہ کلمات جو ہے یہاں کہے گئے, اور ایسے بھی عقیدت کے جو ہے انتہائی باتیں کہی گئی. وہ تو فائلز ہیں, میں میڈیکل کالج کا طالب علم تھا جب یہ الفاظ لکھے گئے. تو بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن قرآن کا یہی الفاظ ہے, وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز الحکیم. اللہ عزیز ہے, زبردست ہے, حکمت والا ہے. اس نے جو نظام بنایا ہے اس کا ایک تو یہ کہ اختیار مطلق ہے, جو چاہے حکم دے, دوسری طرف اس کا اختیار جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے, اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں. آگے سورہ نساء میں فرمایا, وَلَا تَتَمَنَّا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور نہ تمنا کیا کرو ان چیزوں کی جن میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کسی کو خوبصورت بنایا, کسی کو بدصورت بنایا, اب وہ بدصورت جو ہے اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا رہے تو کسی کا کیا بگاڑے گا, اپنی ہی شخصیت کو مس کر لے گا. کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت بنایا, اب وہ عورت جو ہے وہ اسی میں ساری عمر جو ہے پیچ و تاب کھاتی رہے کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, دیکھو مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا, وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ, اور عورتوں کے لیے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. اور کمائی سے مراد کیا ہے؟ نیکی اور بدی. کہ یہ میدان کھلے ہوئے ہیں, عورت اگر کچھ کسی درجے میں کمتر رہ گئی ہے نیکی کا میدان کھلا ہوا ہے, وہ لاکھوں کروڑوں مردوں سے آگے نکل سکتی ہے. کیا رابعہ بصری آگے نہیں نکل گئی؟ کیا حضرت مریم آگے نہیں نکل گئی؟ کہ حضرت خدیجہ سینکڑوں ہزاروں جو ہے بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں سے اوپر نہیں نکل جائیں گی، حضرت عائشہ صدیقہ، فاطمۃ الزہرا، تو یہ نیکیوں کا میدان کھلا ہوا، اس میں آگے بڑھو۔ لِکُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے اپنا کوئی ہدف مقرر کیا ہوا جس کی طرف دوڑ لگا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نیکیوں کی دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل جو ہے مانگتے رہا کرو۔ ایک جگہ اللہ نے تمہیں کچھ کم رکھا ہے، اللہ کسی دوسری جگہ کمپنسیٹ کر دے گا، کوئی اور فضیلت عطا کر دے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر آخری آیت، یہ آیت نمبر 34 ہے، یہ 32 تھی جو ابھی میں نے سنائی آپ کو سورہ نساء کی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے عورتوں پر، وہ حکمران ہیں، ان کے ذمے ہے نگرانی اور نگہبانی۔ یہ اور عورتوں کے لیے تو صحیح روش کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعض والا بعض، اب یہ اشارہ کر دیا گیا اللہ نے ایک فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، پہلے اسی کے لیے تمہید تیار کی گئی، اللہ نے جو فضیلت دی ہو بعض کو بعض پر، اس پر کوئی تلملانا نہیں چاہیے، پہ جو تاب کھانے نہیں چاہیے، اللہ کی حکمت ہے۔ اب یہاں پر صاف کر دی بات، اللہ نے مردوں کو ایک فضیلت دی ہے عورتوں پر۔ للرجال علیہن درجہ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مردوں کو قوام بنایا ہے، بما انفقوا من اموالہم، اور انہی کے ذمے لگایا ہے خرچ کرنے کا معاملہ۔ یہ دوسرا معاملہ آئلی زندگی سے متعلق ہو گیا خاص طور پر، کیونکہ گھر کا سارا جو ہے جو ذمہ داری کفالت کے مرد کے ذمہ ہے، لیکن پہلا جو ہے وہ تو عام ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور یقیناً اس میں قوم کی سربراہی، ملک کی سربراہی، یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو میرے سامنے یہ گویا کہ محکمات ہیں، یہ نصوص ہے قرآن مجید کی، کہ ایک طرف اس کا سامنے نقشہ آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف جمہوریت کا تقاضا، اس عورت کو قوم نے منتخب کیا ہے۔ غلام اسحاق خان صاحب نے جو بات رات کہی ہے، صحیح کہی، 100% صحیح کہی، یہ کہیں آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑی، یہ اس قوم نے منتخب کیا ہے، اس قوم کے لاکھوں افراد نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں 4 کروڑ ووٹر تھے، 4 کروڑ سے کچھ زیادہ، ان میں ان کو 1 کروڑ ووٹروں نے دیا ہوگا کہ نہیں ووٹ، اس لیے کہ یہی نہ سمجھئے جہاں یہ جیتے ہیں وہیں انہیں ووٹ ملے ہیں، جہاں ہارے ہیں وہاں بھی تو ووٹ لیے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ 1 کروڑ کے لگ بھگ، چلیے 70 لاکھ ہوں گے، وہ افراد ہیں اس ملک کے، اور جنہوں نے ووٹ نہیں دیے، کیا ان میں وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کا مزاج یہی نہیں ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس قوم نے منتخب کیا ہے۔ ایک پہلو سے ایک انتہائی تصویر آ رہی ہے، چنانچہ میں نے ابھی کل ایک صاحب سے ملاقات کی، وہ ابھی سعودی عرب سے آئے تھے، انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جو جا کر دل پر تیر کی طرح لگا ہے۔ انہوں نے کہا میں ابھی آیا ہوں، 2-3 دن پہلے ہی، وہاں لوگ کہہ رہے تھے اندکم ما فی الرجال، اے پاکستانی قوم، تمہارے ہاں کوئی مرد نہیں ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ دوسری بات ہے، ان کے ہاں کیا نظام ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی خوش جو ہے فہمی نہیں ہے، وہ نظام نہایت استبدادی نظام تھے، اس میں کوئی حقوق لوگوں کو حاصل نہیں، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن جو تانا انہوں نے، جو تیر ہمیں مارا ہے، وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، انکم ما فی الرجال، کیا کچھ مرد ہے ہی نہیں۔ اور میں نے جب یہ فقرہ سنا، مجھے حضرت لوط علیہ السلام کا ایک قول جو قرآن میں نقل ہوا سورہ ہود میں، الیس منکم رجل رشید، کیا اس پوری قوم میں ایک فرد بھی ایسا نہیں رہا جس پر قوم اعتماد کرتی، جو قوم کا اعتماد حاصل کرتا، جس کو یہاں پر ووٹ ملتے، جو میدان میں آتا اور اپنی حیثیت منواتا اور ثابت کرتا۔ معلوم ہوا حقائق تو یہی ہیں، چاہے ہمیں کتنے ہی تلخ معلوم ہو، کتنا ہی برا لگے، ایک تضاد ہے جو نمایاں ہو کر آ گیا۔ پہلی مرتبہ اس صدی میں، پہلے جو کچھ ہوا سو ہوا ممالک کے اور خاندان غلامہ میں، یہ عہد حاضر میں، وہ ملک جو تنہا ہے پورے دنیا میں کرۂ ارض پر جو اسلام کے نام پر بنا، وہ ملک ہے جسے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہاں ایک خاتون وزیر اعظم بن رہی ہے، پوری دنیا میں اور کہیں یہ معاملہ نہیں ہوا۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ جو ہمارا جو فل حپاق حال ہے اس وقت، اس کی تصویر ہے، اسلام سے ہمارے معاشرے کا تعلق کتنا ہے، وہی جو میں نے 4 دائرے آپ کو بتائے تھے، وہ 80-85% جس دائرے میں ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کی سوچ ہی نہیں ہے، ان کا فکر ہی نہیں ہے،
ان کا وہ سارا کا سارا ویلیو سٹرکچر ہی نہیں ہے. جو نماز پنج گانا نہیں پڑھتے انہیں اس سے کیا بحث, اسلام نے کیا حرام کیا کیا حلال کیا, عورت کا مقام کیا ہے معاشرے کے اندر. پھر یہ کہ جو کچھ ہم نے خود کیا, 11 برس تک فلسفہ چلا ہے شانہ بشانہ عورت اور مرد کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے, گویا کہ ہم نے مغربی کلچر کو مشرف با اسلام کیا ہے. ہمارے 11 برس کے فتوے یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے ہمارے کلچر میں اور مغربی کلچر میں. ہمارے صدر نے اس وقت کھڑے ہو کر ہوسٹن میں کہا ہے جب سوال کیا گیا عورتوں کے بارے میں, دیکھتے نہیں میری بیگم میرے ساتھ ہے, کوئی پردہ کیا ہوا انہوں نے, کہاں ہے؟ نہیں ہے, یہ اسلام کا معاملہ نہیں ہے. گویا کہ مفتی اعظم اس دور کا 11 برس کا وہ گویا کہ فتویٰ یہی دیتا رہا. آخر اسمبلیوں میں عورتوں کا جانا کیا اس کلچر کا مظہر نہیں ہے؟ کیا اسلام کی روح کے وہ مطابق ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اسلام کا فتویٰ اگر لینا ہوتا اس قوم کو, یہ قوم کا معاملہ ہے. اعمالکم اموالکم کما تکونون کذالک یؤمر علیکم, بارہا میں نے یہ حدیثیں آپ کو سنائی ہیں, لیکن آج میں وہ کنٹراسٹ نمایاں کر رہا ہوں. اس پہلو سے جتنا مجھے دکھ ہے, شاید وہ میری ایک بات کو لوگوں نے لے کر جو ہے کچھ اور رنگ دیا ہے, وہ دوسرا رخ ہے جو میں ابھی بیان کروں گا. وہ دوسرا رخ کیا ہے؟ وہ ہے جمہوریت کا رخ. اس ملک کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ جمہوریت ہو تو یہ بچتا ہے ورنہ جاتا ہے. یہ حقیقت جس قدر مجھ پر منکشف ہے شاید کسی اور پر منکشف نہیں ہے. میں نے جس طرح اس ملک کے اندر گھوم کر چکر لگائے ہیں, یا پنجاب میں تو شاید ایک آدھ آدمی اور ہو کہ جس نے جا کر اندرون سندھ مطالعہ کیا, بلکہ وہ صاحب بھی جو ہے نام ان کا کیا ہے, محمود مرزا صاحب, وہ بھی صرف شہروں تک گئے دیہات تک نہیں گئے. میں دیہات کے اندر گیا ہوں, میں دادو ضلع کے اندرونی دیہات تک گیا ہوں. یہ بلاول جن کے نام پر آج بے نظیر صاحبہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے, بلاول کی جو خانقاہ ہے وہاں گیا ہوں, اس سے 8 میل اندر جہاں ڈاکو کھلے عام سامنے موجود تھے, اور وہ ڈاکو میرے اس درس کے اندر موجود تھے, اور مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ کل شام سے منتظر ہے آپ کے, کہ آپ آئیں گے تو آپ کی تقریر سن کر جائیں گے. ان کے پاس رائفلیں موجود تھیں. کوئی وہاں اندرون سندھ ان علاقوں تک میں گیا ہوں جہاں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں تھا, برملا ڈاکو دندر آتے پھرتے تھے, مجھے معلوم ہے وہاں حالات کیا تھے. لہذا جس شدت کے ساتھ میرا یہ رنج ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ ملک آیا سر فہرست کہ ایک منکر, کھلم کھلا منکر, ٹیکنیکل بحث کو چھوڑ دیجئے یقیناً منکر, وہ آج ہمارا سب سے نمایاں منکر بن گیا پوری دنیا میں. دوسری طرف ملکی سطح پر جمہوریت اس کا لازمی تقاضا ہے. اس کی گاڑی یہاں نہیں چلنے دی گئی, اس کو روکے رکھا گیا, اسلام کے خالی نعروں پر روکے رکھا گیا. لہذا اس کا ایک ریئیکشن, اس کا ایک رد عمل تھا. اس پہلو سے جب میں دیکھتا ہوں, اور یہ بھی جان لیجئے میں کہتا ہوں بڑا کٹھور شخص ہے وہ جو اس ملک کے مستقبل اور اس کی سالمیت سے کوئی دلچسپی نہ رکھتا ہو, اس کو صرف مذہبی تقاضے تو نظر آ رہے ہوں لیکن دوسرے تقاضے سے وہ بے خبر ہو, کہ یہ ملک جو ہے اس کے وجود کی, اس کے بقا کے لیے اس وقت جمہوریت ناگزیر ہے, ورنہ یہ ملک جو ہے ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ دوسرا تقاضا بھی میرے سامنے اسی شدت کے ساتھ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک, میں تو اسے مملکت خداداد مانتا ہوں. میں نے تو پوری کتاب میں تفصیل سے لکھ دیا کہ اس کے وجود کو, قائم ہونے کو معجزہ اور قائم رہنے کو معجزہ سمجھتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مجھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کسی طویل المیعاد سکیم کی کڑی معلوم ہوتا ہے. جو گلوبل ڈومینیشن ہونی ہے پوری کرہ ارضی پر, اسلام کا جو غلبہ ہو کر رہے گا, جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے نزدیک یہ اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. دیر ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہو سکتی, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں, لیکن یہ تقدیر جو ہے, تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے, وہ لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے, نہیں یہ ہو کر رہے گی. دیر ہو سکتی ہے تقدیر, اور محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی پیشن گوئی ہے, وہ تو قطعی ہے کہ غلبہ ہوگا پورے کرہ ارضی پر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اشارے ہیں, 400 سالہ تاریخ کے اشارے ہیں, کہ وہ مشیت ازدی پاکستان ہی کے حوالے سے پوری ہوگی. میرے نزدیک اس کے بقا کی وہ اہمیت ہے. میں تفصیل آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر سندھ کو کچھ ہو گیا ہوتا, اور سندھ میں اگر کوئی والکینو پھٹتا اور ملک دو ٹکڑے ہو جاتا, تو یہ صرف پاکستان کی تباہی نہ ہوتی, پورے جنوبی ایشیا جسے آپ ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں, یہ 3 ملک بنگلہ دیش اور ہندوستان اور پاکستان, ان تینوں سے میں یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کی یہ تمہید بن سکتی ہے, اور تاریخ جو ہے اندلس کی وہ دہرائی جا سکتی ہے. میں نے یہ لکھا اپنی کتاب کے ٹائٹل پر لکھا, ایک ہی سن تھا 93 ہجری اور 712 عیسوی جس میں اسلام یورپ میں داخل ہوا تھا اسپین کے راستے، ہندوستان میں داخل ہوا تھا سندھ کے راستے، یہاں محمد ابن قاسم آئے تھے، وہاں طارق ابن زیاد گئے تھے رحمہم اللہ، لیکن یہ کہ 500 برس ہو گئے کہ وہاں سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ چکا. کیا اللہ بچائے خاکم بدہن، کیا تاریخ اب اس خطے کے اندر بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو دہرانے والی ہے؟ یہ میری شدت کا عالم ہے. چھپے ہوئے اس کتاب کو 2 برس ہو گئے. لہذا میرے نزدیک یہ خطہ وہ خیر قائد اعظم اور مسلم لیگ کے زعماء کی محنتیں، پوری زندگی انہوں نے اس میں لگائی ہے. قائد اعظم نے اپنی زندگی کا داغ کو داؤ پر لگا دیا تھا اس تحریک پاکستان کے لیے. ٹی وی تھرڈ سٹیج کو پہنچ رہی ہو کسی شخص کی، لیکن وہ لگا ہوا ہے دن رات ایک کام کے لیے. پھر جو ان کے، یوں کہیے کہ دنیاوی لفظ استعمال کر رہا ہوں، بدترین جو مخالفین تھے، شدید ترین مخالفین، ان کا بھی یہ عالم ہے. ریکارڈ پر ہے مولانا ابوالکلام آزاد کہ پاکستان نہ بنتا تو اور بات تھی، لیکن اب بن گیا ہے، تو اب اگر پاکستان کو گزن پہنچا تو وہ اسلام کے لیے بہت برا دن ہوگا. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کا قول وہ میں سنا چکا، اور جب وہ میرے علم میں آیا میں چونک گیا، میرے علم میں وہ نہیں تھا. یہ کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے، جب مولانا محمد مالک کاظمی رحمہ اللہ، وہ بھی مرحوم ہو گئے، انہوں نے یہ بتایا کہ 1948 ہی کا واقعہ، ایک سال بنا پاکستان کو ہوا تھا، ڈابھیل یہ جو مدرسہ بنا تھا گجرات کاٹھی اواڑ میں، اور جب دارالعلوم دیوبند میں اختلاف ہوا تھا تو مولانا انور شاہ کاشمیری وہیں چلے گئے تھے. اس وقت سے ڈابھیل کا مدرسہ بہت اہمیت اختیار کر گیا تھا، گویا کہ دارالعلوم دیوبند کے بعد نمبر 2 مدرسہ جو ہے ہندوستان میں وہ تھا. وہ ڈابھیل کے مدرسے میں تھے مولانا محمد مالک کاظلوی رحمہ اللہ اس وقت. تو مولانا مدنی آئے، گفتگو میں ایسے ہی کسی نے تذکرہ پاکستان کا چھیڑ دیا. ہو سکتا ہے شرارت ہو کہ اب مولانا ذرا اتنی بڑی شکست کھائی ہے، پاکستان کے مخالف تھے، اب شاید کچھ نہ کچھ پاکستان کے شان میں کچھ وہ اب جو ہے کوئی مدح کریں گے اور کوئی اس کے قدح کریں گے. لیکن یہ کہ مولانا کا جملہ عجیب تھا، میں حیران رہ گیا. اس شخص کی عظمت کا پہلے بھی میں قائل تھا، ان کے خلوص کا، اخلاص کا، ان کے مجاہدانہ کردار کا اختلاف مجھے تھا ان کی پالیسی سے، لیکن ان کی عظمت شخصی کا میں ہمیشہ سے معترف رہا ہوں. تقویٰ، تدین، علم، زہد، عبادت گزاری، اور پھر مجاہدانہ کردار. لیکن وہ عظمت جو اس وقت منکشف ہوئی کہ انہوں نے فرمایا، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لے اس جملے کو، میں نے پھر مولانا کاندلوی سے لکھوا کر بھی میثاق میں شائع کیا کہ آپ کے قلم سے وہ چیز سامنے آ جائے. انہوں نے کہا کہ بھائی، جب تک کسی جگہ مسجد تعمیر نہ ہو اختلاف کی گنجائش ہوتی، یہاں بنائیں یا کہیں اور بنائیں، کس سائز کی بنائیں، کتنی بڑی بنائیں، کیا میٹیریل استعمال کریں، کس طرح کا نقشہ ہو، سب اختلافات کی گنجائش ہے. جب مسجد بن جائے تو اب اس کی حفاظت کا تقاضا مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. یہ بات ہے، جب تک پاکستان نہیں بنا تھا ہمیں اختلاف تھا، مسلمانہ نے ہند کا مسئلہ اس سے بہتر حل نہیں ہوگا، بلکہ جو اسکیم ہمارے سامنے اس سے ہوگا، اختلاف تھا. اب پاکستان بن گیا ہے تو مسجد سے تعبیر کیا ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہ اب اس کی حفاظت ہر مسلمان کے ذمہ. وہ ملک ہے اس کی حفاظت کا آج تقاضا اسلام کے تقاضے سے متضاد چلا گیا ہے. یہ ہے وہ ڈائلیما، یہ ہے وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ میرے نزدیک اس کی بقا کا تقاضا جمہوریت ہے. اور جمہوریت، میں نے بارہا کہا، جمہوریت تو وہی ہوگی جیسے جمہور ہوں گے. یو ہیو ٹو ریکنسائل. جمہوریت تو ریفلیکشن کرتی ہے، آئینہ نے دکھا دے گی کہ آپ کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ کا معاشرہ کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ کی سوچ کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ کی اقدار کیا ہے کیا نہیں ہے. جمہوریت تو اس کو دکھائے گی، وہی کچھ ریفلیکٹ کرے گی. یہ تو وہی ہے گنبد کی آواز، جو کہو گے سن لو گے، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے اوپر حکمران آ جائیں گے، وہی تمہارے نمائندے ہوں گے، وہی ریفلیکشن ہوگی. لہذا آج ایک طرف دیکھیے میرے لیے انتہائی صدمے اور رنج کا دن، دوسری طرف میرے لیے ایک پہلو سے خوشی کا دن. جمہوریت کی گاڑی چلی ہے، اس میں اب کوئی امید ہو سکتی ہے. فوری جو کرائسس تھا وہ یقیناً جو ہے اس سے ہم بچ گئے ہیں. سندھ میں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سندھ میں جو براہ راست کھلم کھلا پاکستان کے مخالفین تھے، جو براہ راست کھلم کھلا اس نظریہ پاکستان کے مخالفین تھے، ان کی ناک رگڑی گئی ہے، وہ بالکل ناکام ہو گئے، خائب و خاسر اور نامراد. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں سندھی قوم پرستی ہی نے یہ اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ اب پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا جائے. یہ لوگ کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے آخری وقت تک وہ میدان میں رہے, آخری وقت تک جی ایم سید بھٹو کو گالیاں دیتا رہا. اس نے اپنے افلا جو کسر ہے وہ چھوڑی نہیں ہے, لیکن اصل میں اس وقت جو بھی ووٹ آیا, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, میرے نزدیک وہ پاکستان کے حق میں ووٹ ہے. اگرچہ اس کے مسائل پیدا ہوں گے, لیکن پہلی بات یہ کہ جمہوریت کی پٹڑی پر گاڑی چڑھی, جو میرے نزدیک جو کرائسس تھا ہمارے اس وقت کے وجود کا, جو بحرانی کیفیت تھی. میں نے بارہ مثال دی ہے آپ کو, میں کوئی جمہوریت کے میدان کا سپاہی نہیں ہوں, میری تو پریولیج جو ہے, میری پرائرٹیز اسلام ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ایک مریض ہے اور مریض بحرانی کیفیت میں آ گیا ہے, 106 درجے کا بخار چڑھ گیا ہے. اب تشخیص اور اس کا باقاعدہ علاج اور اصل مرض کے لیے جو بھی دوائیں وہ اب پیچھے رہ جائیں گی, پہلے یہ ہے کہ اس کا بخار جو ہے کم کیا جائے گا, چاہے وہ پٹیاں رکھی جائیں, برف کے پانی کی پٹیاں رکھی جائیں, کچھ اور کیا جائے, اینٹی پائرٹک دوائیاں دی جائیں, کسی طریقے سے پسینہ آئے, بخار اترے, اب پرائرٹی اس کی ہو جاتی. تو ہمارے ملک کو جو بخار چڑھا ہوا تھا 106 درجے کا, اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ ملک جو ہے اب وہ آمریت, وہ سیاست کی گاڑی جس کو مذہب کے نام پر روکا رکھا گیا تھا, وہ چلے, وہ آگے بڑھے, وہ پٹڑی کے اوپر روانہ ہو. اور یہ ہو گیا ہے تو یہ میرے لیے خوشی کا دن ہے, یہ میرے لیے امید کی کرن ساتھ لے کر آیا ہے. میں آپ سے صاف عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ پہلو ہے میری خوشی کا کہ پاکستان میں عوامی دور کا دوبارہ آغاز ہوا ہے. یہ دوبارہ کا لفظ میں نے کیوں کہا ہے, اس کا پہلا دور جو ہے وہ دور چھوڑ دیجئے جب تحریک پاکستان اور قائد اعظم اور قائد ملت یہ ہمارے درمیان موجود تھے. اس کے بعد عوامی دور, کوئی شخص کتنا ہی مخالف ہو بھٹو صاحب کا, اسے ماننا پڑے گا کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں عوامی سیاست کا دور بھٹو صاحب سے شروع ہوا. اور آج میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں, جو میں کراچی میں کہہ آیا ہوں, اگرچہ وہاں بڑی مخالفانہ فضا ہے, لیکن میں ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ کر آیا ہوں, اپنے دوستوں سے بارہا کہتا رہا ہوں, کبھی میری پبلک سپیچ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ بھٹو صاحب نے دو کام نہایت عظیم کیے تھے, اگرچہ ان کے نتائج فوری طور پر منفی نکلے تھے. پہلا کام, انہوں نے مزدور کو اور کسان کو ایک سیلف ریسپیکٹ دی, انہوں نے شعور بیدار کیا کہ ہم بھی انسان ہیں, ہماری بھی عزت نفس ہے, ہمارے بھی حقوق ہیں. یہ پہلی مرتبہ, ورنہ کوئی نہیں تھا اس ملک کے اندر ان کی طرف کوئی توجہ کرنے والا نہیں تھا. میں نے تو ایک جملہ بارہا سنایا ہے, مجھے ایک صاحب نے بتایا دولتانہ صاحب کے قریبی دوستوں میں سے, کہ انہوں نے خود کہا, دولتانہ صاحب فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق, کہ میں نے اپنے مزاروں سے پوچھا کہ کیوں تسی ہر ویلے ادھر نہ لیندے, انہیں کی دیتا تو, اور مزاروں کا جواب سنیے, میاں جی دیتا تے نہ اس کچھ نہ تسی کچھ, پر وہ ساڈا نہ تے لیندا ہے. یہ ہے ذہنیت, اور صحیح ہے, اس نے نام لیا ہے, اس نے مزدوروں کو اور کسانوں کو ایک سیلف ریسپیکٹ دی ہے کہ ہم بھی ہیں اور ہمارے حقوق ہیں, ہم انسان ہیں, ہم ڈھور ڈنگر نہیں ہیں. لیکن نتیجہ منفی کیا نکلا, دیکھیے سٹیم بنا لینا ہی آخری کام نہیں ہے, اس سٹیم کو استعمال کرنا بھی تو ہے. استعمال کرنے کی صلاحیت بھٹو صاحب میں ثابت نہیں ہوئی, نتیجہ منفی نکلا, انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا, ساری صنعتی زندگی پیرالائز, ریلوے کا محکمہ پیرالائز, کیونکہ اب تو وہ برابر کے ہو گئے, افسر کے برابر کا ہے مزدور, افسر کے برابر کا ہے جو بھی کام کرنے والا ہے, لہذا اس کا نتیجہ منفی نکلا. کام بہت بڑا تھا, بہت عظیم تھا. دوسرا کام انہوں نے بہت عظیم کیا تھا, سیاست جو ہمارے وڈیروں اور جاگیرداروں اور کچھ سرمایہ داروں کے ڈرائنگ روم کی لونڈی تھی, وہ وہاں سے نکال کر سڑک پر گلی میں لے آئے. یہ دوسری بات ہے کہ بعض جگہوں پر سڑک پر اور گلی میں گنڈے کا قبضہ تھا, لہذا وہاں سے نکل کر گنڈے کے ہاتھ میں چلی گئی. فوری طور پر یہ رد عمل ہوا, ہر جگہ نہیں بعض جگہ پر ہوا, اس لیے کہ عوام آپ کی گلیوں میں جو کچھ نقشہ تھا, آخر سیاست جب گلی میں آئی تو وہی کچھ ہو رہا تھا. وہاں جو کچھ ہوتا تھا رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہوتا تھا, وہ ایک جو وڈیروں کا اپنا ایک آداب ہوتے ہیں, ڈرائنگ روم کے اپنے مینرز ہوتے ہیں, جو کچھ وہاں ہوتا تھا ان مینرز کے ساتھ ہوتا تھا. سڑک پر گلی میں جو کچھ ہوا اس کے ساتھ وہ ہوا جو گلی اور سڑک میں ہوتا. یہ منفی نتائج نکلے تھے, لیکن اب امید ہے کہ یہ دوسرے دور کا جو آغاز ہوا ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ اب وہ منفی نتائج نہیں ہوں گے بلکہ بہتر نتائج نکلیں گے. وہ بہتر نتائج کیوں؟ میرے سامنے دو چیزیں ایسی موجود ہیں جس کی بنا پر میں ہوپ فل ہوں. اور میری آج کی گفتگو کا جو پورا مضمون ذہن میں رکھیے، میری صورت کیا ہے کہ ادھر دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے کہ اس قوم جو پاکستان اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں آج ایک بہت بڑا منکر اتنا نمایاں ہو گیا جو قرآن اور حدیث کی روح سے منکر ہے کہ ایک عورت اس کی سربراہ ہے، حکومت کی سربراہ ہے. اور دوسری طرف خوشی کا پہلو وہ یہ کہ جمہوریت آئی، وہ دور ختم ہوا جو اس کی ایگزسٹنس کے لیے فوری خطرہ بنا ہوا تھا، جو اس کی تباہی کے لیے بحرانی کیفیت تھی وہ رفع ہوئی اور جمہوریت کی پٹری پر گاڑی چلی ہے. اور اب بہتری کی توقع ہے وہ کن کن چیزوں سے؟ نمبر ایک یہ کہ اب جیسا کہ سامنے آ گیا ہے، اب وہ بات نہیں رہی فصلی بٹیروں والی، وہ فصلی بٹیروں والا دور گیا. اب پارٹی ایفیلیشنز بڑی پکی ہو رہی ہیں، ثابت ہو رہا ہے. پنجاب میں قومی اسمبلی کے الیکشنز کے بعد جو معاملہ ہوا ہے وہ ایک بہت ہیلدی سائن ہے، اگرچہ اس کے اندر ایک پہلو ہے کہ اگر یہ پنجابی نیشنلزم کا رد عمل ہے جیسا کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں، اب کنٹروورسی آ رہی ہے، تو اس میں ایک منفی پہلو ہے. لیکن میرے نزدیک وہ پہلو ہوگا دبا ہوا ہے. اصل شے یہ ہے کہ اب پارٹی ایفیلیشنز مضبوط ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ وہ پہلا ٹائم ٹیبل تھا اس وقت تک تو بات اور تھی، اب جب ٹائم ٹیبل بدل دیا ہمارے صدر ملک کے صدر غلام اسحاق خان صاحب نے، اس کے لیے انہوں نے دلائل دیے اور دلائل صحیح ہیں، اور جب یہ طے ہو گیا تھا تین چار دن پہلے کہ اب بے نظیر یہاں کی وزیر اعظم بن رہی ہیں، پھر بھی پنجاب کی صورت حال جو رہی ہے وہ گویا کہ ثابت کر رہی ہے کہ اب جو پارٹی ایفیلیشنز ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، مینڈکوں کی پسیری نہیں ہے کہ آج ادھر کل ادھر پرسوں ادھر، وہ بات اب گزر گئی. اب جو بھی ہوگا اسے سوچنا ہوگا اور اس کو لیے اپنا جو ہے تو مستقل مقام اور مستقل موقف اختیار کرنا ہوگا. یہ بھی در حقیقت ایک اچھی علامت ہے، ورنہ یہ ادھر سے پھد کے ادھر چلے گئے، ادھر سے پھد کے ادھر آ گئے. یہاں بھی پارٹی میں ٹاپ ہائرارکی میں تھے اور وہاں بھی وہ بالکل اونچے پہنچ گئے، حکومت میں جا پہنچے، مرکزی وزیر بن گئے، اور کل تک وہ کسی وہ جو اپوزیشن والی پارٹی ہے اس کے کوئی صوبائی بڑے ہیڈ تھے یا کوئی ذمہ دار تھے. تو یہ تماشے اب نہیں ہو رہے. یہ بھی میرے نزدیک ایک بڑی ہیلدی علامت ہے کہ اب اس ملک کے اندر واقعتاً سیاست جو ہے وہ مستحکم بنیادوں پر ہوگی. نمبر دو، یہ صورتحال بھی اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک پریشان کن ہے، میرے لیے ہوپ فل ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں صورت جو بنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پارٹی اگر مرکز کے اندر حکومت بنا رہی ہے اور دوسری کو وہاں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے، تو وہ بڑی پارٹی بڑے صوبے، سب سے بڑے صوبے جو اپنی بڑے ہونے کے اعتبار سے تینوں صوبوں کے مساوی حیثیت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آبادی کے اعتبار سے، تو اس سب سے بڑے صوبے میں اس پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑ رہا ہے. یہ بھی میرے نزدیک ایک بیلنس ہے جو اس ملک کے اندر ہوگا. اور اگر واقعتاً کوئی ہیلدی ٹریڈیشنز، کوئی ہیلدی اگر پریسیڈنٹس قائم کرنے ہیں، اگر جو جن کے ہاتھ میں حکومت آ رہی ہے بے نظیر صاحبہ کو اگر ثابت کرنا ہے کہ ان میں صلاحیت ہے، تو انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اب وہ بات نہ ہو کہ جیسے دو صوبوں میں حکومتیں بنی تھیں، عوامی نیشنل پارٹی اور جے یو آئی کی، جمعیت علماء اسلام کی، تو جس طریقے سے آربیٹریلی ڈسمس کیا گیا تھا بلوچستان کی حکومت کو اور احتجاجاً پھر مفتی محمود رحمہ اللہ نے بھی استعفی دیا تھا، وہ شکل اگر ہوئی تو یہ ساری خود ان کی کرائی، 11 برس کی محنت جو انہوں نے کی ہے، اور واقعتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے انہوں نے وہ ٹیسٹ پاس کیا ہے کہ ایک پارٹی 11 برس تک حکومت کی سب سے بڑی ٹارگٹ بنی رہی ہو، سب سے بڑی مد مقابل بنی رہی ہو اور پھر بھی اس نے اپنے آپ کو برقرار رکھا ہو، یہ اچیومنٹ ختم ہو کر رہ جائے. اب انہیں نارمز اور کانسٹیٹیوشنل جو بھی طریقے ہیں اور اس کے جو پیمانے ہیں ان کے مطابق چلنا ہو، اور یہ اپوزیشن پنجاب میں میں سمجھتا ہوں بہت ہیلدی رول پلے کرے گی. اگرچہ اس سلسلے میں اپوزیشن اور حکومت کے لیے جو باتیں کہی ہیں راد غلام اسحاق خان صاحب نے، میرے نزدیک وہ حرف آخر ہے، نہایت قیمتی مشورے انہوں نے دیے، نہایت متوازن تقریر انہوں نے کی ہے، میں اس میں کسی ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا کہ اپوزیشن کا کیا رول ہوتا ہے اور جو بھی پارٹی ان پاور ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے، اسے کیا کردار اختیار کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں ہمارے ماضی کے اعتبار سے تو شاعری معلوم ہوتی ہے. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہمارے یہاں. ہمارے یہاں تو خود بھٹو صاحب نے اپوزیشن والوں کو اٹھا اٹھا کر اسمبلی سے باقاعدہ فزیکلی تھرو آؤٹ کروایا پھینکوایا ہے. تو یہ ٹریڈیشن اب تک ہمارے یہاں نہیں رہی تھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب صورتحال بہت بدل گئی ہے اور اب ان ٹریڈیشنز کو باقاعدہ چلانا ہوگا. اگر وہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مارنا چاہتی, اگر وہ اپنے سارے کیے دھرے اور شدید محنت جو ہے اس کو خود ہی اس کی نفی نہیں کرنا چاہتی, تو انہیں ان تمام جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان کی پوری عزت کرنی ہوگی اور ان کا ڈیو جو ہے کنسیڈریشن اپنے سامنے رکھنی ہوگی. تیسری بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں, آج پھر دوہرا رہا ہوں, ہوپ فل سائن یہ ہے کہ اب جب وہ عوامی دور شروع ہو گیا ہے اب حکومت جو ہے اس کو کام کرنا پڑے گا. خالی نعروں کا دور گزر چکا, خالی نعرہ روٹی کپڑا مکان کا وہ بھی ایک ہی دفعہ چلا تھا, اس دفعہ تو وہ نعرہ چلا ہی نہیں, اور خالی نعرہ اسلام کا وہ بھی اسی وقت چلا تھا اب تو چلا ہی نہیں. یہ دونوں نعرے جو انتہائی تھے وہ اس وقت چلے تھے سن 70 میں اور خوب چلے تھے, لیکن یہ ہے کہ اب تو نعرہ تو چلا ہی کوئی نہیں, لہذا اب تو واقعتاً جو حکومت میں آیا اسے کام کرنا پڑے گا. اور ظاہر بات ہے کہ یہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اب حکومت جب کام کرنا پڑے, جب ریسپانسبل گورنمنٹ ہو ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر, تو پھر وہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی, وہ کانٹوں بھرا بستر ہوتا ہے. ہر وقت کا دو گنا احتساب اگر موجود رہے, ایک طرف احتساب ہو پارلیمنٹ کے اندر اسمبلی کے اندر, ایک مضبوط اپوزیشن چاک و چوبند باصلاحیت قدم قدم پر روکنے والی قدم قدم پر ٹوکنے والی اگر ہو, تو خود ہی سیدھا رہنا پڑتا ہے, پھر کوئی بات کہنے سے پہلے 10 مرتبہ تولنی پڑتی ہے, کسی ایک ایشو کے اوپر ڈیویژن ہو جائے حکومت ٹوٹ جاتی ہے. لہذا ہر طرح ایسے نہیں کہ جو جی میں آیا کہہ دیا اور جو من میں آیا کر گزرے, بلکہ یہ کہ اب احتساب پارلیمنٹ میں بھی ہوگا, اور نمبر دو کہ احتساب اب عوامی عدالت میں بھی ہوگا. اب عوام سوئے ہوئے نہیں ہیں, اب حقائق جو ہے وہی سامنے آئیں گے, اور اس کے سوا جو ہے اب وہ نعروں کا دور گزر چکا ہے. یہ تو میں نے اب تک عرض کیا ہے کہ میری کیفیت یہ ان دو انتہاؤں کے مابین, ایک طرف خوشی ہے, امید کی صورت ہے, کرائسس ختم ہو رہا ہے, ملک جمہوریت کی گاڑی پر آ رہا ہے, اور امید ہے حالات میں ایسی بنیادی تبدیلی آ چکی ہے, اب یہ عوامی دور ہے, احتساب بھی ہوگا, کام بھی ہوگا, اور جو بھی نارمز ہیں ڈیموکریٹک پروسیس کے ان کو ریسپیکٹ کیا جائے گا, اس کی خوشی ہے. دوسری طرف افسوس ہے, رنج ہے, صدمہ ہے, مایوسی ہے. میرے لیے وہ کوئی نئی بات نہیں, میرا تو پہلے بھی ڈائیگنوسس یہی تھا اس معاشرے کا. میں نے 71 کا ڈائیگنوسس آپ کو بتا دیا ہے, وہ پرچہ آپ 71 والا تو آپ کو نہیں مل سکتا, لیکن وہ میں آج سے کم 5 سال پہلے تو لکھ چکا ہوں. استحکام پاکستان کے اندر یہ پوری بحث موجود ہے, 4 کنسنٹرک سرکل اور یہ تعلق ہے دین کے ساتھ ہمارا اس معاشرے کا بالفعل. بہرحال اس صورتحال کا میں اب چند منٹوں میں عرض کروں گا کہ اس کا اصل سبب کیا ہے, یہ کیوں پیدا ہوا یہ معاملہ, یہ تضاد اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر. جمہوریت جب آئی تو اس شکل میں آئی, یہ جو میرے لیے ایک طرف خوشی اور ایک طرف صدمے کا باعث بنی ہے, اس کا اصل سبب کیا ہے. میرے نزدیک اس میں مجرم تو خیر ہم سب ہیں, ایک اعتبار سے اس ملک کے بنانے والوں کا سب سے پہلے فرض تھا کہ یہاں اسلام کی فیصلہ کن بالا دستی کا اعلان کرنے میں کوئی ایک منٹ کی تاخیر نہ کرتے. کوتاہی وہاں ہوئی ہے, بہت حیث بحث کے بعد قرارداد مقاصد پاس ہوئی, وہ بھی اس وقت پاس ہوئی جس وقت پاس ہوئی, اس لیے ہو گئی کہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آخری دھمکی دے دی تھی کہ اگر تم لوگ اس کو پاس نہیں کرو گے تو پھر میں پبلک میں جاؤں گا اور صاف کہوں گا کہ تم تحریک پاکستان کے مقاصد سے غداری کر رہے ہو, ورنہ آسانی سے یہ کڑوی گولی اس اسمبلی کے حلق سے اترنے والی نہیں تھی. اور کتنے ہی لوگوں نے کہا تھا کہ آج جو قرارداد یہاں پاس کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہم اپنی گردن شرم کے مارے اٹھا نہیں سکتے, ہم مہذب دنیا سے آنکھیں چار نہیں کر سکتے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, یہ 20ویں صدی کے وسط میں آ کر اور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا اقرار, یہ تو آج کی دنیا میں تو ہمارے لیے اب جو سر اٹھانے کا موقع نہیں رہا. بہرحال جرم میں سب شریک ہیں, اور جو بھی اس ملک کے اندر جس نے سانس لیا, جس نے دو وقت کی روٹی کھائی, اگر اس نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا تو وہ برابر کا مجرم ہے. سیاسی جماعتیں بھی مجرم ہیں, لیکن میں یہاں سب سے زیادہ جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہاں مذہبی جماعتوں کی غلط حکمت عملی ہے. سب سے بڑا ظاہر بات ہے کہ ذمہ داری سب سے بڑی انہیں پر تھی جو مذہب کے نام پر کام کر رہے تھے، مذہب کے لیے کام کر رہے تھے، مذہب کے نام پر سیاست کر رہے تھے. ان لوگوں کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہے. ان کی غلطی اگر ہے تو جیسے کہ وہ تہمت والا واقعہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا ذکر جب سورہ نور میں آیا ہے تو والذی تولیٰ کبرہا، ویسے تو اوروں نے بھی اس گناہ میں سے حصہ کمایا لیکن سب سے بڑا حصہ ایک شخص کے حصے میں آیا تھا، سب سے بڑا اس کا جزو اعظم، اور وہ تھا منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی. تو جو الفاظ وہاں آئے ہیں میں وہی الفاظ کہتا ہوں کہ دینی جماعتوں کی غلطی اس میں ٹاپ پر ہے، سب سے اوپر ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، ہمارے ہاں دینی حلقوں کو دو حصوں میں منقسم کر لیجئے. ایک وہ ہے جنہیں سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ اپنے درس و تدریس، دارالعلوم پڑھانا، وہاں سے ہر سال لوگ نکلتے ہیں، وہ لوگ جو ہے جو مسجدوں کے خطیب بنتے ہیں، امام بنتے ہیں، یا کچھ لوگ ان میں سے زیادہ ذہین وہ پھر انہی مدرسوں کے اندر استاد بنتے ہیں. ایک یہ سلسلہ ہے. ان حضرات سے تو صرف ایک شکایت مجھے رہی ہے اور میں یہ ثابت کر دوں گا، یہ بھی کوئی آج کی بات میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نے سن 68 میں یا 67 میں میثاق میں لکھا تھا، اور صرف میری بات نہیں ہے، مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس زمانے میں بینات میں ادارے لکھے تھے جن کا حاصل یہی تھا کہ ہماری بڑی کوتاہی، اس لیے کہ اس قسم کے علماء میں چوٹی پر تھے مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ، وہ سیاسی آدمی نہیں تھے، وہ ختم نبوت کی تحریک میں میدان میں نکلے ہیں 1974 میں، اس سے پہلے کبھی سیاسی میدان میں نہیں آئے. وہ مرد درویش ہے جس نے دارالعلوم جو اس وقت بن نوری ٹاؤن کا کہلاتا ہے اس کا آغاز اس شکل میں کیا تھا کہ کوئی چھت بھی نہیں تھی، صرف چٹائیاں ڈال کر ایک جگہ پر، اور ایک بہت بڑا ٹرنک خریدا گیا تھا جو آپ کے ہاں ہوتا ہے بسترے رکھنے کے لیے، اس قسم کی ایک پیٹی تھی صرف جس میں کتابیں رکھ دیتے تھے کہ کہیں بارش ہو جائے تو کتابیں نہ بھیگے. جب پڑھ رہے ہیں طلبہ نے کتابیں نکال رہی ہیں، بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس ٹرنک کا مصرف یہ تھا کہ وہ کتابیں رکھ دی جائیں تاکہ کوئی آندھی چلے، کوئی بارش آ جائے تو کتابوں کو قدم نہ پہنچے، باقی کوئی تعمیر نہیں. اس حالت میں دارالعلوم کا آغاز کیا تھا. جو آپ آج جا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ، ایسٹ افریقہ کے لوگ وہاں آ کر پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایک یونیورسٹی کا وہ شخص ظاہر بات ہے یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا روزمرہ کی سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، ورنہ یہ کام نہیں ہوتے. تو انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی تھی اور کہا تھا کہ ہماری بڑی کوتاہی یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں اپنی حکمت عملی میں جو تبدیلی کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی، ہم لگے رہے اسی درس و تدریس میں، ہم نے نصاب کو بھی نہیں بدلا، وقت کے تقاضوں کو نہیں پہچانا کہ اب اس ملک کے اندر، پہلے انگریز کا دور تھا، انگریز کے دور میں ہمیں صرف حفاظت کرنی تھی اسلام کی، قال اللہ قال الرسول، نہ انگریزی پڑھی نہ کچھ اور کیا، لیکن اب تو یہ مسلمانوں کا ملک تھا، اب اس کے نظام کو چلانا تھا، تو جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ اسلام کو اس طریقے سے پیش کرتے کہ اس دور کے تقاضوں کو وہ پورا کر سکے، اس نہج سے ہم لوگوں کو تیار کرتے جو اس دور کی قومی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے. صاف انہوں نے کہا یہ ہماری کوتاہی. یہ بات پہلی ہے جو میں نے کہی، اور یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کا صرف درس و تدریس اور اس کا شغل تھا اور کچھ نہیں تھا. دوسرے درجے میں جو اصل ہے والذی تولیٰ کبرہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کی، انہوں نے صرف نعرے بازی سے کام لیا ہے، صرف جذباتی تحریکیں چلائی ہیں، صرف الیکشن میں اسلام کا نام استعمال کیا ہے. اصل کام جو کرنے چاہیے تھے ذہنی اور فکری تبدیلی لانا اور اخلاقی اور عملی تبدیلی برپا کرنا، اس کی طرف توجہ نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہوا میں تو بڑا پھاگ اچھلتا رہا، بڑی جو ہے اس کے اندر ہوا جو ہے کمیونزم، جب سوشلزم اور اسلام کی جنگ ہو رہی تھی معلوم ہوتا ہے ایک ہوائی جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ معاشرے کی کیفیت کیا تھی وہ ثابت ہو گیا، وہ دن بدن پیچھے گیا ہے، معیار اور پس سے پستر ہوئے ہیں. قومی سطح پر عمل کا لے لے، اخلاق کا لے لے، گراف نیچے گیا ہے. قومی سطح پر دین کے ساتھ، عبادات کے ساتھ وابستگی کا تعلق نیچے گیا ہے. آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، شاید میری بات سے اختلاف کر رہے ہوں، کہ مسجدیں اب زیادہ آباد ہیں، خاص طور پر اس پچھلے 11 سال کے دور میں زیادہ لوگ جو ہے نماز پڑھنے لگے ہیں، لیکن یہ سارا ایک چھوٹی سی مائنورٹی ہے آپ کی، مڈل کلاس کی مائنورٹی ہے. عوام الناس میں جائیے، وہ دین سے دور سے دور تر ہوئے. الحاد اب آپ کے گراس روٹ لیول تک پہنچ گیا، اس لیے کہ وہ تو عوام تک اس کی رسائی جو ہے، پہلے وہ جس کو آپ نے کہا تھا ٹرانزسٹر ریولوشن، پھر کیسٹ ریولوشن، پھر ٹی وی کے بوسٹرز، انہوں نے جو باتیں اب پہنچا دی ہیں جو پہلے ہوتی تھی کچھ پڑھے لکھے انٹیلیجنسیا کے اندر، وہ آج آپ کے بالکل گراس روٹ لیول تک لوگوں تک پہنچ چکی، ان کی اقدار خالص مادی بن چکی. تو یہ میرے نزدیک جذباتی نعرہ بازی، سیاسی تحریک، اور یہ عمل پچھلے 11 برس میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا. سیاست کی گاڑی کو روک دیا گیا، یہاں تو یہ ہوا. پہلے 30 برس میں تو یہی تھا، اپوزیشن وہ اسلام کا نعرہ استعمال کرتی تھی، وہ الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے اسلام کی سرپرستی قبول کرتی تھی. اس کے نتیجے کیا نکلے؟ 2 نتیجے نوٹ کر لیجئے. معاشرے کا اصلی اور حقیقی اور واقعی اور عملی اسلام سے تعلق کم سے کم تر ہو گیا، اور نمبر 2 زیادہ خطرناک نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام ایک کنٹروورشیل ایشو بن گیا. ایک جماعت اسے الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے اگر اچھال رہی ہے تو دوسری تو گویا کہ اس کی مد مقابل خود بخود بن گئی. اسلام کو ایک اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا، جبکہ الیکشن کے میدان میں اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے ووٹ کے لیے لوگوں سے اپیل کی. پھر اس میں جو اور خرابی پیدا ہوئی، اگر وہ کوئی ایک طاقت ہوتی ووٹ لینے والی اسلام کے نام پر، چلیے پھر بھی یہ خرابی بہت کم رہتی، لیکن یہ تو 5 طاقتیں تھیں یا 4 طاقتیں تھیں، تو 4 اسلام وجود میں آ گئے. ہماری فرقہ واریت جو ہے انتہائی، جو وشس سرکل جو شکل اختیار کر گئی ہے، وہ اس کے نتیجے میں ایک طرف فلاں صاحب ہے وہ بھی اسلام کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں، دوسرے صاحب ہے وہ بھی اسلام کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں، تیسرے صاحب ہے وہ بھی اسلام کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں. گویا کہ 3 اسلام یا 4 اسلام اس معاشرے میں ہم نے کر دی. یہ منفی نتائج ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ عمل پچھلے 11 سال میں اپنے کلائمیکس کو پہنچا ہے. وہاں تو سیاست کی گاڑی اسلام کے نام پر روکی گئی. یہ الفاظ وہ ہیں جو 1982 میں نے صدر ضیاء الحق صاحب کے نام خط میں لکھے تھے، خدا کے لیے آپ سیاست کی گاڑی کو چلنے دیجئے، اسلام کے نام پر اسے روکے کھڑے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. پریپیئر فار دی شاک، جو الفاظ میں کہنے لگا ہوں. اب جب وہ سیاست کی گاڑی جو ہے رسہ توڑا کر بھاگی ہے، تو اسلام سے اب اس کا کوئی تعلق آس پاس نہیں رہا. آپ نے روکے رکھا تھا نا، اب اس نے رسہ توڑایا ہے. آپ کے عوام ہے اس ملک کے جنہوں نے ووٹ دیے، کس کو معلوم نہیں کہ عورت کا کیا مقام ہے اسلام میں. میں نے بارہا کہا جس زمانے میں کنٹروورسیاں چل رہی تھی کہ چاہے کوئی مسلمان پردہ کرتا ہو نہ کرتا ہو، اس کے گھر میں پردہ ہو یا نہ ہو، وہ جانتا ہے کہ اسلام میں پردہ ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو جانتا نہ ہو کہ اسلام میں پردہ ہے. جیسے اس کون نہیں جانتا کہ سود حرام ہے، چاہے مجبوری اور یہ اور وہ اور فلاں بہانہ اور یہ عذر، لوگ مبتلا ہیں لیکن جانتے ہیں کہ حرام ہے. اسی طرح پردے کے بارے میں کون ہے جو نہیں جانتا کہ اسلام میں پردہ ہے، لیکن اسی طریقے سے کس کو معلوم نہیں تھا کہ عورت کا یہ مقام اسلام میں نہیں ہے. اس کے باوجود وہ آئی، تو میں اس کو تعبیر کر رہا ہوں کہ اب سیاست کی گاڑی جو ہے اس نے لگام توڑوا لی ہے اپنی. یہ جو سائملٹینیس کنٹراسٹ سامنے آیا ہے، یہ ہے کہ اس لیے کہ آپ نے روکے رکھا اسلام کے نام پر. ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. ٹو ایوری ایکشن دیئر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، 3rd لا ہے نیوٹن کا، اس کو ذہن میں رکھیے، یہ اس کا ضرور ہے. بہرحال اب بھی موقع ہے ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں، سبق حاصل کریں، کوتاہیوں کو درست کریں. اس سلسلے میں دینی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے وہ تو میں اگلی مرتبہ بیان کروں گا. مجھے اس وقت کچھ بے نظیر صاحبہ سے اپنی اس گفتگو کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. حکومت انہیں مل رہی ہے، اب انہیں یہ چاہیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، جو ڈیموکریسی کے نارمز ہیں، جو اس کی مسلمہ روایات ہیں، ان کی پوری پاسداری کریں، اپوزیشن کو اس کا ڈیو حق دیں، اور ان کو ساتھ لے کر چلنے کی پوری کوشش کریں. پہلی بات تو یہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں جو کچھ صدر صاحب نے کہا ہے وہ حرف آخر ہے، وہ تقریر اخبارات میں آج چھپی ہوگی، میں تو نہیں دیکھ سکا، لیکن یہ کہ اس کو پڑھیے اور اس پر عمل کیجئے. نمبر 2، یہ حقیقت پیپلز پارٹی ایز اے ہول اور محترمہ بے نظیر صاحبہ اپنے سامنے ذاتی طور پر رکھیں، اگر وہ واقعتاً اس ملک کو مستحکم دیکھنا چاہتے، اگر وہ واقعتاً اس ملک کو قوم کے اندر ایک نئی حیات تازہ پیدا کرنا چاہتی ہیں، تو 2 باتوں کو جانے بغیر، سمجھے بغیر، مانے بغیر، حرز جان بنائے بغیر چارہ نہیں ہے. نمبر ایک یہ کہ اس ملک کے لیے واحد وجہ جواز اسلام ہے، کوئی شے اس کو جواز نہیں دے سکے گا کتنی جمہوریت آ جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک بہت زبردست دشمن کا مقابلہ ہے، وہ ایک بہت بڑے ویکیوم کی طرح ہمیں کھینچ رہا ہے، اس کی مالی حیثیت، اس کا معاشی استحکام، اس کی فوجی قوت، اور وہ دشمن ہے۔ دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے، اسرائیل ہے لیکن اسرائیل کے پشت پر امریکہ ہے، اسرائیل بھی پیدا ہوا ہے وہ دشمنوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے دشمن تھے، تمام عرب اس کے دشمن، جانی دشمن، پیدائش دشمن۔ دوسری مثال پاکستان کی ہے کہ ہم سے کم وہ 6 گنا ملک ہے، بلکہ 8 گنا، 80 کروڑ آبادی اس کی ہو چکی ہے جبکہ ہم 10 کروڑ کے آس پاس ہیں۔ اب چونکہ بنگلہ دیش تو علیحدہ ملک ہے، ہم سے 8 گنا ملک جو اپنی عسکری قوت میں اس سے بھی کہیں زیادہ آگے نکل چکا ہے، اس کی پیدائشی دشمنی، اس کی کلچرل ویکوم بھی ہے جو ہمیں کھینچتا ہے، لسانی بنیاد پر وہ ہمیں کھینچتے ہیں، کلچر اور ثقافت کے طائفے ان کے آتے ہیں، محبت بھرے گیت تلاپتے ہوئے وہ آتے ہیں، شعراء آتے ہیں نظمیں کہتے ہوئے، ان کا ٹی وی کے ذریعے سے جو کچھ ہمارے اوپر کلچرل انویژن ہے وہ موجود ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ محض ڈیموکریسی پر یہ ملک مستحکم نہیں ہو سکتا، کرائسس رفع ہو گیا ہے ڈیموکریسی سے، شک صحیح ہے، لیکن اس کا استحکام مثبت طور پر صرف اور صرف اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بات بھی صدر غلام اسحاق صاحب نے رات کہی ہے اور صحیح کہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر پورا ایمفیسس ہو۔ نمبر دو بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، اس سے بھی اہم تر، اس قوم کو جو بظاہر بڑی مردہ نظر آتی ہے، اس قوم میں بڑا پوٹینشیل ہے، بہت قوت ہے، بہت صلاحیت ہے، لیکن ہر قوم کے اندر سے اس کی خابیدہ صلاحیت اور قوتوں کو بیدار ایک ہی طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز اس کے جذبات کو اپیل کرے، جو اندر جا کر اس کے اندر ہلچل پیدا کر دے، جو اس کے اندر کسی شے کے لیے تن من دھن لگانے کا جذبہ پیدا کر دے، جو اس کے لیے گردنیں کٹوانے کی آرزو پیدا کر دے، اس قوم کے اندر وہ جذبہ صرف اور صرف اسلام کے ذریعے سے پیدا کیا جا سکتا، کوئی اور اپیل نہیں ہے یہاں، کوئی دنیاوی اپیل، کوئی مادی اپیل، ٹھیک ہے میں منفی راستہ نہیں دکھا رہا کہ ان کو چھوڑ دو، وہ اپنی جگہ ہے، اس کا جائز حق ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ حقوق ہے، لیکن اس قوم کے اندر سے اس کی قوتوں کو، اس کی پوٹینشیلٹیز کو، اس کے جذبات کو، اس کی قوت جو خابیدہ ہے اسے اگر برآمد کرنا ہے پوری طاقت کے ساتھ اور پوری شدت کے ساتھ، تو وہ صرف اور صرف اسلام کے حوالے سے ہوگا۔ ان دو حقائق پر سائنٹیفکلی غور کر لیں، پولیٹیکل سائنس کے جو بھی اصول ہیں مسلمہ ان کے اعتبار سے غور کر لیں، میری کتاب میں حاضر کر دوں گا استحکام پاکستان، اس کا مطالعہ کر لیں، اس میں اگر کوئی بات غلط ہے تو مجھے بتائیں، لیکن یہ دو چیزیں ہیں جو میں نہایت خلوص اور اخلاص کے ساتھ ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ جو بھی اس ملک کے استحکام کو اگر سامنے رکھتی ہیں واقعتاً، تو ان دونوں حقیقتوں کو سامنے رکھیے۔ ویسے مجھے اس اعتبار سے تو خیر میں نے بارہا وہ مصرع پڑھا ہے کہ کافر نتوانی شد ناچار مسلمہ شو، یہ ہمارا ملک اور ہماری قوم جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتی سیکولرزم، اور افورڈ نہیں کر سکتی کوئی غیر اسلامی راستہ، اس کے لیے تو واحد جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے۔ لیکن اس میں بھی امید کی ایک کرن مجھے نظر آئی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دو باتیں جو سامنے آئی ہیں، معلوم ہوا کہ وہ اس بات سے بے خبر نہیں ہے، یہ بھی امید افزا بات ہے اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے۔ پہلی بات ان کا یہ کہنا کہ میں عمرہ کروں گی سب سے پہلے، اور دوسری بات نماز کے وقت یہ تمام کاروباری مراکز بند کر دیے جائیں گے، یہ دو سٹیپس ہیں، چاہے انہوں نے خالص ڈپلومیٹک انداز میں یہ باتیں کہی ہوں، چلیے یہ تو خلوص اور اخلاص اور نیت جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے ہم تو نہیں جانتے، چلیے آپ شک بھی کر لیجئے، تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ انہیں معلوم ہے کہ اس قوم کو کیا چیزیں پسند ہیں، یہ تو اندازہ ہو گیا کہ میں اس قوم کے دل کن چیزوں سے جیت سکتی ہوں۔ میں ان دو چیزوں کا تقابل کرتا ہوں دو اور چیزوں سے، بس میں آخری جملے کہہ رہا ہوں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک تو بھٹو صاحب نے بھی دو کام کیے تھے، لیکن وہ تھے بھاگتے بھاگتے کرنے والی بات، وہ انہوں نے جمعے کی چھٹی اور شراب کی بندش، لیکن یہ اس وقت کیا تھا جبکہ ان کی کرسی ڈول چکی تھی، انہیں خوب معلوم تھا کہ اب میرا چل چلاؤ ہے، یہ جاتے جاتے کی بات جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اسی طرح سے جاتے جاتے ضیاء الحق صاحب نے شریعت آرڈیننس نافذ کیا، وہ بھی بھاگتے چور کی لنگوٹی کے سوا کچھ نہیں. 11 برس ایک شخص رہا, 8.5 برس, اور وہ مقتدر مطلق تھا. اس وقت تو وہ اشریعت آرڈیننس نافذ نہیں کر سکا. اس وقت جبکہ آثار بتا رہے تھے کہ اب خاتمہ ہے, وَذَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ, جب معلوم ہو گیا تو شریعت آرڈیننس نافذ کیا گیا. یہ دونوں مثالیں میرے نزدیک ایکول ہیں, لیکن یہ مثال اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس وقت وہ پاور میں آ رہی ہیں, اس وقت ان کا سر بہت اونچا ہے, اس وقت انہیں ایک بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی ہے, اس وقت پوری دنیا کی نگاہیں ان پر مرتکز ہیں, اس وقت پوری دنیا سے جو ہے اخباری نمائندے آئے ہوئے منتظر ہیں اب ان سے ملاقات کے. اس وقت اگر انہوں نے سمجھا ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں کی نفسیات کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ بھی وہ ان دونوں حقیقتوں کو پیش نظر رکھیں گی کہ ایک یہ کہ اس ملک کے لیے واحد وجہ جواز اسلام ہے, اور نمبر دو یہ اس ملک کے رہنے والوں کے اندر سے ان کی خابیدہ قوتوں کو بروئے کار لانے کے لیے کوئی حوالہ سوائے اسلام کے موجود نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر.